وإنما قيد بأداء كل أمر لأن القضاء لا يشترط فيه هذه القدرة مطلقا بل إذا كان المطلوب الفعل وأما إذا كان المطلوب السؤال والاسم فلا يشترط فيه ذلك فإن من عليه ألف صلاة يقال له في النفث الأخيرة إن هذه الصلاة واجبة عليك وثمرته تظهر في حق وجوب الإيصاء بالفدية والإثم. اچھا کہتے ہیں وإنما قید بأداء كل أمر, کہتے ہیں ماتن نے متن میں مقید کیا, وہو شرط فی اداء کل امر, ادا کے ساتھ کیا کیا مقید کر دیا, ادا کی قید کہ ہر امر کی ادا میں یہ شرط ہے. کس چیز میں؟ بھئی یہ قدرت ممکن نہ کم از کم اتنی قدرت کے کیا کر سکے انسان اس فعل کو اس کے اندر سر انجام, ہاں کم از کم اتنی قدرت کے انسان اس فعل کو سر انجام دے سکے, یہ قدرت ممکنہ ہے. اور قدرت ممکنہ کے اندر ماتن نے قید بڑھا دی, ماتن نے, وہ شرط فی ادا کل امر, ہر امر کی ادا میں یہ شرط ہے. کہتے ہیں قضا میں یہ شرط مطلقا نہیں ہے. ادا دیکھو متن میں ادا کا لفظ آیا, ہر امر کی ادا میں یہ شرط ہے, تو قضاء کے اندر یہ شرط مطلقاً یہ شرط نہیں ہے. کبھی قضاء میں یہ شرط ہوگی اور کبھی قضاء میں یہ شرط نہیں ہوگی, مطلقاً قضاء میں نہیں ہے. ادا میں تو مطلقاً یہ شرط ہے, کم از کم اتنی قدرت ہونی چاہیے کہ انسان کیا کر سکے اس فعل کو ادا کر سکے, لیکن قضاء میں مطلقاً یہ شرط نہیں ہے. کبھی یہ شرط ہوگی, کبھی یہ شرط کب ہوگی؟ قضاء کے اندر یہ قدرت ممکنہ اس وقت شرط ہوگی جب فعل مطلوب ہو, جب فعل کیا ہو؟ مطلوب ہو. مولانا دیکھو ایک شخص کی نماز رہ گئی, اب اس سے اگر کہتے ہیں بھائی آپ پر کیا ہے نماز آپ کے ذمے قضا ہے, اب مطلوب کیا ہے اس سے کہ وہ نماز پڑھ لے, اس کے ذمے ایک نماز باقی ہے, تو فعل مقصود ہوا. یہاں کیا مقصود ہوا؟ فعل مقصود. اور فعل کے لیے کم از کم اتنی قدرت چاہیے کہ انسان کیا کر سکے اس کو ادا کر سکے, سمجھ رہے ہیں؟ لہذا ایک شخص بستر مرگ پر پڑا ہے مولانا اور آخری سانسیں اس کی چل رہی ہیں, آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے ذمے 1000 نمازیں باقی ہیں, فرض کرو 1000 نمازیں اس کے ذمے تھیں, آپ نے کہا آپ کے ذمے 1000 نمازیں باقی ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ ان کی قضا ہے آپ کے ذمے. تو یہاں پر دیکھیے فعل مطلوب نہیں مولانا, فعل اس لیے مطلوب نہیں ہو سکتا کیونکہ فعل کے لیے کم از کم اتنی قدرت چاہیے کہ انسان کیا کر سکے ادا کر سکے, اور اس کے پاس اتنی اس پر اتنی قدرت ہے, اس کے پاس اتنی قدرت ہی نہیں ہے. معلوم ہوا یہاں فعل مقصود نہیں ہے, فعل مقصود نہیں ہے. ہاں اگر مقصود گناہ ہے اور وصیت کرنا مطلوب ہے یہاں پر, تو پھر اس صورت میں قدرت ممکنہ شرط نہیں ہے. مثلا آپ اس کو کیا کہتے ہیں اس وقت آخری وقت کے اندر آپ کے ذمے 1000 نمازیں قضا باقی ہیں, تو کیا مانا؟ ادا کرنا مطلوب ہے وہاں کے, ادا ان کی قضا کرو, یہ فیل کرو 1000 نمازوں والا, یہ تو مطلوب نہیں ہو سکتا. ہاں گناہ مطلوب ہے کہ تمہارے ذمے 1000 ہیں, یعنی تم گناہ گار ہو, تم نے اتنی نمازیں چھوڑی ہیں, یا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے, فدیے کی وصیت کرنی چاہیے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو وصیت کے اعتبار سے سوال مطلوب ہے, یعنی کہ فدیے کی وصیت کرو یہ مطلوب ہے, تو پھر اس صورت میں تو قدرت ممکنہ بھی ضروری نہیں. اسی طرح گناہ ہے تو اس کے اندر بھی قدرت ممکنہ کا ہونا ضروری نہیں, وہ تو صرف آپ اسے بتلا رہے ہیں بھائی آپ کے ذمے اتنے نمازیں ہیں, یعنی آپ کیا ہیں گناہگار ہیں, لہذا کیا کر جاؤ وصیت کر جاؤ کہ تمہاری نمازوں کا فدیہ تمہاری طرف سے ادا کر دیا جائے. ہو سکتا ہے اللہ اس کو قبول فرما لیں, ہو سکتا ہے اللہ اسے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں گے. بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو قضاء کے اندر مطلقاً جو ہے یہ شرط نہیں ہے قدرت ممکنہ کا ہونا, بلکہ جب فعل مطلوب ہو تب تو شرط ہے, جب سوال اور گناہ مطلوب ہو تو اس وقت یہ شرط نہیں ہے. بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وإنما قيد بأداء كل أمر, اور مصنف نے قید کیا بأداء كل أمر کے ساتھ بھائی, لأن القضاء لا يشترط فيه هذه القدرت، اس لیے کہ قضاء کے اندر یہ اس میں شرط نہیں لگائی جاتی اس قدرت کی مطلقاً، بل اذا كان المطلوب الفعل، بلکہ اس وقت جب کیا ہو فعل مطلوب ہو، اس لیے کیونکہ فعل تو بغیر قدرت کے ہو ہی نہیں سکتا. واما اذا كان المطلوب السؤال والاسم، ہاں باقی جب اس سے مطلوب سوال ہو، سوال کیا مانا، یعنی وصیت کر کے جاؤ بھائی، طلب کیا جا رہا ہے وصیت کر کے جاؤ تمہارے ذمہ، والاسم اور گناہ مطلوب ہو، فلا یشترط فیہ ذالک، تو پھر اس کے اندر اس قدرت کی اس تمکن کی شرط بھی نہیں ہے. فإن من علیہ الف صلاۃ، اس لیے کہ جس شخص پر 1000 نمازیں باقی ہوں، یقال له فی النفس الاخیرۃ، نفس فا کے فتحے کے ساتھ، بھائی نفس ہو تو ذات کو کہتے ہیں، نفس فا کے فتحے کے ساتھ ہو تو معنی ہے سانس. فإن من علیہ الف صلاۃ، اس لیے کہ وہ شخص جس پر 1000 نمازیں ہوں، یقال له فی النفس الاخیرتی، تو اس کو آخری سانس میں بھی کہا جائے گا ان هذه الصلاۃ واجبۃ علیک، کہ یہ نمازیں آپ پر کیا ہیں، واجب ہیں. تو یہاں فعل مطلوب نہیں ہے بلکہ سوال اور گناہ مطلوب ہے. وہ کہتے ہیں وثمرته تظهر فی حق وجوب الایفاء بالفدیۃ والاثم، اور اس کا ثمرہ جو ہے ظاہر ہوگا کہ اس پر فدیے کی وصیت کرنا واجب ہو جائے گا اور گناہ ہوگا اسے بھائی، کہ اس کے ذمہ نمازیں ہیں اور اس نے ادا نہیں کی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی. والشرط توهمه لا حقیقته، اور اس کی شرط جو ہے ہمارا نا قدرت ممکنہ کی شرط بھائی، توهمه اس تمکن بھائی، یہ توہمہ کی ہا ضمیر قدرت کو ارادے ہے، لیکن تمکن کی تعویل میں کر لیں، یا اس کی تعریف میں تمکن کا لفظ آ رہا تھا، اور اس توہمہ توہم التمکن بھائی، اور تمکن کیا ہے، قدرت ہے، کیا ہے، قدرت ہے. تو کہتے ہیں والشرط توہمہ لا حقیقته، اور شرط جو ہے اس کا وہم، اس کے وہم کا پایا جانا ہے، اس کی حقیقت کا پایا جانا نہیں بھائی. قدرت ممکنہ کے لیے شرط کیا ہے، اس کا توہم ہی کافی ہے، اس کی حقیقت کا پایا جانا ضروری نہیں. دیکھیے ای شرط فیما بین هذه القدره الممکنه الادنى کونه متوہم الوجود لا متحقق الوجود، یہ شرط اس قدرت کے میں، یہ قدرت ممکنہ ادنا جو ہے، یہ ادنا قدرت ممکنہ جو ہے، اس کے اندر شرط یہ ہے کہ کونہ متوہم الوجود، کہ یہ کیا ہونی چاہیے، متوہم الوجود ہونی چاہیے، متحقق الوجود یعنی اس کے وجود کا وہم ہو، یہ کافی ہے، اس کے وجود کا حقیقتاً پایا جانا ضروری، وہم بھی کافی ہے. اے لا يلزم ان يكون الوقت الذي يسع 4 ركعات موجودا متحققا في الحال بل يكفي وهمه، یعنی یہ لازم نہیں آتا کہ وہ وقت جس کے اندر 4 رکعت کی گنجائش ہو وہ موجود ہونا چاہیے، متحقق ہونا چاہیے فی الحال، بل یکفی وهمه، بلکہ اس کا وہم بھی کافی ہے. بھائی دیکھیے کہتے ہیں یہ قدرت ممکنہ کے اندر اس کا وہم ہی کافی ہے، حقیقتاً اس کا پایا جانا ضروری نہیں. دیکھیے مثلاً ایک شخص جو ہے مسلمان ہوا آخری وقت کے اندر بھائی، اب جب کلمہ پڑھا اس نے صرف اتنا وقت ہے کہ اس کے اندر تکبیر تحریمہ تو کہہ سکتا ہے، نماز پڑھ نہیں سکتا، ظہر کا بالکل آخری وقت ہے بھائی، کیا پڑھ سکتا ہے، تکبیر تحریمہ تو کہہ سکتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ سکتا. تو دیکھو قدرت ممکنہ حقیقتاً پائی گئی ظہر کی نماز کے لیے، ظہر کی نماز کے لیے قدرت ممکنہ حقیقتاً موجود، کیونکہ اب صرف چند سیکنڈ باقی ہیں جس میں تکبیر تحریمہ تو کہی جا سکتی ہے لیکن اس کے اندر نماز ادا ہی نہیں کی جا سکتی، تو حقیقتاً قدرت ممکنہ ہے ہی نہیں، اتنا وقت ہی نہیں ہے جس کے اندر ہم کیا کر سکیں، ظہر کی نماز ادا کر سکیں. لیکن بتلایا حقیقتاً اس کا پایا جانا ضروری نہیں بلکہ اس کا وہم بھی کافی ہے. تو یہاں بھی وہم ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے اتنا وقت تو ہے تکبیر تحریمہ کہہ سکے، لیکن وہم ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس وقت کو اس کے لیے طویل فرما دیں، کیا فرما دیں، طویل فرما دیں, وہ نماز شروع کرے اور اللہ اس وقت کو سورج کو روک دیں اور نہ وقت اتنا لمبا ہو جائے کہ اس کے اندر وہ آرام سے کیا کر لے, اپنی نماز ادا کر لے. سورج سمجھ میں آئی؟ تو لہذا اتنا وقت مل گیا جس کے اندر تکبیر تحریمہ وہ کہہ سکتا ہے تو بس ظہر کی نماز اس پر واجب ہو گئی. کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی. کہتے ہیں بھائی اس کا ثمرہ قضا کی صورت میں ظاہر ہوگا, یعنی یہ نہیں آپ یہ اعتراض نہ کریں کہ ہم نے آپ نے تو اس پر ظہر کی نماز واجب کر دی اور اتنا وقت تھا ہی نہیں جس کے اندر وہ کیا کرے گا, ادا کر سکے گا. لازمی بات ہے کہ ادا اس کی رہ جائے گی اور وہ گناہگار ہوگا, ادا رہ جائے گی اور کیا ہوگا. کہتے ہیں بھائی اس کا ثمرہ قضا کی صورت میں ظاہر ہوگا, یعنی اس وقت کے اندر وجوب آئے گا ادا کا اور پھر فوراً ہی منتقل ہو جائے گا کس کی طرف, اگر وقت لمبا نہ ہوا. اگر وقت لمبا کر دیا اللہ تعالیٰ نے, بھائی اللہ تعالیٰ تو قادر ہیں بھائی, سمجھ آئے, تو اگر اللہ تعالیٰ نے وقت لمبا کر دیا تو اسی کے اندر ادا کر لے گا, اگر وقت لمبا نہ کیا تو پھر اس صورت میں اس پر کیا واجب ہو جائے گی, قضا واجب ہو جائے گی. یعنی اس کو بعد میں قضا کرنا پڑے گی, کہنے کا یہ مطلب ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہاں دیکھو اب حقیقتا قدرت ممکنہ ہے یا اس کا صرف وہم ہے بھائی؟ وہم کہتے ہیں, وہم بھی کافی ہے, حقیقتا اس کا پایا جانا ضروری نہیں ہے بھائی. تو کہتے ہیں اے لا یلزم ان یکون الوقت الذی یسع اربع رکعات موجودا متحققا فی الحال, یعنی یہ لازم نہیں ہے اس کے ساتھ کہ اتنا وقت جس کے اندر گنجائش ہو چار رکعات کی وہ موجود ہو اور پایا جائے فی الحال, بل یکفی وہمہ, بلکہ اس کا وہم بھی کافی ہے. وان تحقق هذا الموہم فی الخارج, اس لیے کہ اس موہم یعنی جس کا وہم ہے وقت لمبا ہونے کا, اس موہوم کا تحقق جو ہے خارج کے اندر, اس موہوم کا خارج میں پایا جانا یمتد الوقت من جانب اللہ تعالی, بائی طور کے لمبا ہو جائے وقت اللہ کی طرف سے, کہ یؤدی ہی فی ہی کہ اس میں کیا کر لے, اس کو ادا کر لے. وَإِلَّا تَظْهَرُ ثَمَرَتُهُ فِي الْقَضَى, ورنہ تو اس کا ثمرہ کس کی صورت میں ظاہر ہوگا, قضا کی صورت میں ظاہر ہوگا. اگر اللہ نے وقت لمبا کر دیا تو اسی میں ادا کر لے, اگر وقت لمبا نہ کیا تو پھر کیا کرے گا, قضا کرے گا. صورت سمجھ میں آگے بھائی؟ حَتَّى اِذَا بَلَغَتْ, ہاں, اور پھر اگر ادا نہیں کرتا وہ, ادا نہیں کرتا وہ اس کو, اس کی قضا بھی نہیں کرتا, تو یاد رکھیے پھر اسے قضا چھوڑنے کا گناہ ملے گا, ادا چھوڑنے کا نہیں, کیونکہ ادا پر تو وہ قادر ہی نہیں تھا. تو یہ امام صاحب کے نزدیک ہے مولانا, اور امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں اس پر واجب ہی نہیں ہوگی بھائی یہ ظہر کی نماز, اس لیے کہ یہاں قدرت متمکنہ حقیقتاً پائی نہیں گئی. ان کے نزدیک حقیقتاً کیا ہے, قدرت متمکنہ کا پایا جانا ضروری ہے, جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں وہم بھی کافی ہے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما دیں, طویل فرما دیں بھائی. حتى اذا بلغ الصبي او اسلم الكافر او طهرت الحائض في اخر الوقت لزمته الصلاه, یہاں تک کہ اگر بچہ بالغ ہو گیا یا کوئی کافر مسلمان ہوا یا کوئی حائضہ پاک ہوئی, فی آخر الوقت, کس کے اندر, آخر وقت میں, یعنی جس میں صرف تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہے, لزمته الصلاه, تو اس پر کیا ہو جائے گی, نماز ان پر لازم ہو جائے گی بھائی ان سب پہ. لتوہم الامتداد فی آخر الوقت بوقف الشمس, لتوہم الامتداد, بوجہ وہم کے پائے جانے کے, کس چیز کا وہم بھائی, اس آخری وقت کے میں لمبا ہونے کا وہم پائے جانے کی وجہ سے کہ ہو سکتا ہے یہ آخری وقت لمبا سا ہو جائے بھائی, بوقف الشمس, سورج کے رک جانے کی وجہ سے. والمراد بآخر الوقت الذي لا يسع فيه الا مقدار التحريم, اور آخری وقت کے ذریعے مراد وہ وقت ہے, الذي لا يسع فيه الا مقدار التحريم, جس میں گنجائش نہ ہو مگر صرف تحریمہ کی مقدار کی, یعنی صرف اس تحریمہ کی مقدار کی اس میں گنجائش ہوتی ہے, اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں. فاذا حدثت هذه الموجبات في هذا الوقت, جب پائے گئے یہ والے موجبات اس وقت کے اندر, لازمت ہو الصلاۃ, سب پر کیا ہو جائے گی, نماز لازم ہو, سب پر نماز لازم ہو جائے گی. موجبات کیا ہے مولانا بھائی, یہ بچے کا بالغ ہونا, کافر کا مسلمان ہونا, حائضہ کا پاک ہونا بھائی یہ منہ واجب کر دیتی ہیں. جی جب یہ پاک ہو گئے یا مسلمان ہو گئے یا بالغ ہو گئے تو پھر ان پر کیا ہو جاتی ہے؟ نماز واجب ہوتی ہے. تو جب یہ موجب تو یہ موجبات ہیں مولانا. اچھا تو کہتے ہیں فَإِذَا حَدَثَتْ هَذِهِ الْمُوجِبَاتُ فِي هَذَا الْوَقْتِ لَزِمَتْهُ الصَّلَاتُ, جب پائے گئے یہ والے موجبات اس وقت کے اندر, لَزِمَتْهُ الصَّلَاتُ, تو نماز ان پر لازم ہو جائے گی, لِاحْتِمَالِ امْتِدَادِهِ بِوَقْتِ الشَّمْسِ, سورج کے رکنے سے وقت کے لمبا ہو جانے کے احتمال کی وجہ سے. فَإِنْ امْتَدَّ فِي الْوَاقِعِ يُؤَدِّيهِ فِيهِ وَإِلَّا يَقْضِيهَا, اگر لمبا ہو گیا واقع کے اندر وہ وقت, تو یؤدی ہی فی ہی, تو اس کے اندر اس کو نماز کو ادا کر لے, وَإِلَّا يَقْضِيهَا, ورنہ کیا کرے اس کی قضا کرے گا. وَهَذَا الْوَقْفُ أَمْرٌ مُمْكِنٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ, اور یہ وقت, یہ سورج کا ٹھہر جانا, وقت کا لمبا ہو جانا یعنی سورج کا ٹھہر جانا, امرن, یہ کیسا امر ہے, ممکنن, جو کہ ممکن ہے, خارق للعادتی, اور خارق عادت ہے. خارق عادت بھائی, خارق, خرق کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا بھائی, پھاڑنا, تو خارق عادت جو عادت کو پھاڑنے والا ہے بھائی, یعنی بطور کرامت اور معجزے کے طور پر بھائی, نبی ہے تو بطور معجزے کے, عام امتی ہے تو بطور کرامت کے بھائی. کرامت کیا ہوتی ہے؟ خارق عادت ہوتی ہے بھائی, ایک چیز عادت کے خلاف, خلاف عادت ایک چیز ظاہر ہوتی ہے مولانا. عادت میں ویسا, جیسے دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے فرما دیے بھائی, اب یہ خارق عادت ہے. عادت میں تو ایسا نہیں ہوتا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور معجزے کے اس کے دو ٹکڑے فرما دیے بھائی, دو ٹکڑے. تو یہ جو معجزہ ہے, کرامت ہے, یہ کیا ہوتی ہے؟ خارق عادت ہوتی ہے, عادت کے خلاف ہوتی ہے, عادت میں ایسا نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں وَهَذَا الْوَقْفُ أَمْرٌ مُمْكِنٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ, اور یہ وقف, یہ ٹھہرنا جو ہے سورج کا, یہ ایسا امر ہے جو ممکن ہے اور خارق عادت ہے. كَمَا كَانَ لِسُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ, جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے تھا یہ وقف, ان کے لیے ہوا تھا. حَيْثُ عُرِضَتْ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتِ الْجِيَادِ, کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام سے بطور وراثت کے 1000 گھوڑے ملے تھے بھائی. تو ایک دن یہ تخت پر بیٹھے اور گھوڑوں کو حاضر کرنے کا حکم دیا, گھوڑے ان کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں, آپ ان کے معائنے میں مشغول ہیں بھائی. یہاں تک کہ ہوتے ہوتے عصر کا وقت بھی نکل گیا اور سورج بالکل ڈوبنے والا تھا, اس وقت ان کی توجہ ہوئی کہ ہو یہ تو عصر کا وقت نکل گیا ہے, میری عصر کی نماز, عصر کی عبادت رہ گئی ہے بھائی. تو بہت ہی زیادہ غمزدہ ہوئے اور حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو میرے پاس دوبارہ لے کر آؤ بھائی, ان گھوڑوں کی وجہ سے میری کیا ہو گئی ہے, نماز فوت ہو گئی ہے. چنانچہ بطور کفارے کے ان گھوڑوں کو انہوں نے تلوار کے ذریعے قتل کرنا اور ان کی پنڈلیوں کو کاٹنا شروع کر دیا بطور کفارے کے اور قربانی کے طور پر بھائی, تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں بھائی. مال کی محبت نے کیا کیا تھا, مجھے مشغول رکھا اور میری عبادت جاتی رہی, تو اب اسی کو بطور کفارے کے پیش کر رہے ہیں بھائی. تو چنانچہ ان گھوڑوں کو انہوں نے کیا کر دیا, سب کو قربان کر دیا, گھوڑوں کو قربان کر دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے بھائی سورج کو واپس لوٹایا اور انہوں نے پھر عصر کے اپنی عبادت ادا کی بھائی, عصر کی نماز پڑھی بھائی. اور گھوڑے جو تھے وہ چونکہ گھوڑے سارے قربان کر دیے, تو بدل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا بھائی, سمجھ میں آیا, ہوا ان کے لیے مسخر ہو گئی, ان کے تخت کو اٹھا کر چلتی جدھر کو وہ چاہتے ادھر لے جاتی بھائی. تو دیکھو اس واقعے سے بھی پتا چلا بھائی یہ کیا ہے, یہ وقت پہ, بلکہ اس واقعے کے اندر تو سورج کے واپس آنے کا ذکر ہے مولانا. جب واپس آنا اس کا ممکن ہوا معلوم ہوا, روکنا تو بطریقے, روکنا تو بطریقے اولا ممکن ہے. تو کہتے ہیں کما کان علی سلیمان علیہ السلام, جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ وقت ہوا تھا. حیث عرضت علیہ بالعشی الصافنات الجیاد, اس طور پر کہ ان کے سامنے پیش کیے گئے بھائی, عشی کہتے ہیں دن کے آخری حصے کو بھائی, دن کے آخری حصے کے اندر ان پر صافنات, صافنات, صافن وہ گھوڑا, کہ جو تین قدموں پر کھڑا ہے اور چوتھے قدم کا اس نے کھر کا کنارہ صرف زمین پر لگایا ہوا ہے، پوری طرح چوتھا پاؤں نیچے نہ لگایا ہو بھائی، تو اس گھوڑے کو کیا کہتے ہیں؟ صافن بھائی، صفن یسفن کے معنی تین پاؤں اور ایک کھر کے کنارے پر کھڑا ہونا، تو مراد گھوڑے ہیں مولانا۔ جب ان کے سامنے گھوڑے پیش کیے گئے، الجیاد عمدہ بھائی، اعلیٰ تیز رفتار گھوڑے بھائی ان کے سامنے پیش کیے گئے۔ فقادت الشمس تغرب، بس قریب تھا کہ سورج غروب ہو جاتا، سمجھے، سورج غروب ہو جاتا اور ان کی نماز ادھر رہ گئی تھی۔ فضرب سوقہا وعناقہا، پس انہوں نے مارا ان کی پنڈلیوں کو اور ان کی گردنوں کو، بھائی سوق جمع ہے ساق، پنڈلی کو کہتے ہیں، ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر مارنا شروع کیا، تلوار سے کاٹ رہے ہیں بھائی، سمجھ میں۔ فرد اللہ رد اللہ الشمس حتی صلی العصر، پھر چنانچہ اللہ تعالی نے ان کی دعا کی، اللہ تعالی نے سورج کو واپس لوٹایا یہاں تک کہ انہوں نے عصر کی نماز پڑھی۔ وسخر له الريح مكان الخيل، اور پھر گھوڑے چونکہ سارے قربان کر دیے تھے بھائی اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، مکان الخیلی گھوڑوں کی جگہ۔ خیل یاد رکھیے، یہ گھوڑے کو ایک کو نہیں کہتے، گھوڑوں کی جماعت کو کہتے ہیں بھائی۔ وَهَذَا بِنَفْسِ الْقُرْآنِ، اور یہ کس کے ذریعے ثابت ہے؟ نفس قرآن کے ذریعے، قرآنی نفس یہ بات ثابت ہے بھائی۔ اسی طرح دوسرا واقعہ ذکر کر رہے ہیں، وقف والا کہتے ہیں وقد کان علی یوشع علیہ السلام، اور یہ وقت کس کے لیے ہوا تھا؟ حضرت یوشع علیہ السلام کے لیے بھائی، حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام بھائی اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں، یہ قوم جبارین کے ساتھ جہاد کے اندر مصروف تھے اور جمعے کا دن ہے، جہاد میں مصروف ہیں قدس پہاڑی کے پر قبضے کے لیے، تو یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کا وقت قریب آ گیا مولانا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر ہفتے کی رات اور ہفتے کے دن میں جہاد ممنوع تھا مولانا، اس دن میں کیا تھا؟ جہاد ممنوع تھا۔ تو اب جمعے کا سورج غروب ہونے والا ہے بھائی، ہفتے کی رات شروع ہونے والی، آپ جانتے ہیں بھائی اسلامی شریعت میں رات پہلے آتی ہے، جیسے رمضان آتا ہے بھائی تو پہلے روزے اسی تراویح اسی رات پڑھی جاتی ہیں، اگلے دن پھر روزہ ہوتا ہے، تو لہذا ہفتے کی رات آنے والی ہے۔ اب اگر وہ سورج ڈوب جاتا ہے پھر تو بھائی پھر لڑائی کو روکنا پڑے گا، اور ایک دن پورا مل جائے گا دن رات دشمن کو، وہ پھر پورا مقابلے کی تیاری کر کے آ جائے گا۔ تو اس وقت انہوں نے دعا کی کہ اللہ اس سورج کو ہمارے لیے روک دیجئے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے روک دیا، یہاں تک کہ انہوں نے اس قدس پہاڑی کو کیا کر لیا؟ فتح کر لیا۔ قدس ایک پہاڑی ہے بھائی فلسطین کی سرزمین میں، بیت المقدس کے قریب بھائی۔ کہتے ہیں وقد کان علی یوشع علیہ السلام، اور یہ وقت جو ہے حضرت یوشع علیہ السلام کے لیے ہوا تھا، حتی فتح القدس قبل دخول لیلۃ السبت، یہاں تک کہ انہوں نے قدس پہاڑی کو فتح کر لیا ہفتے کی رات کے داخل ہونے سے پہلے۔ وقد کان علی نبینا علیہ السلام، اور یہ وقت جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہوا تھا، حین فاتت صلاۃ العصر من علی رضی اللہ تعالی عنہ کما ذکر فی کتاب السیر، بھئی ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھے لیٹے ہوئے تھے کہ آپ پر وحی کے آثار ظاہر ہوئے، بھئی وحی نازل ہو رہی تھی آپ پر، بھئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اسی طرح بیٹھے رہے اور وحی نازل ہوتی رہی، یہاں تک کہ سورج غروب ہوا یا غروب ہونے کے قریب ہو گیا، غروب ہو گیا سورج بھائی۔ جب وحی ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا تم نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں حضرت، میں نے تو ابھی نہیں پڑھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ، یہ آپ کے اور آپ کے رسول کی اطاعت میں مصروف تھے، اس میں مشغول تھے، آپ ان کے لیے سورج واپس لوٹا دیجئے۔ چنانچہ کہتے ہیں بھائی سورج واپس نکل آیا اور بلند ہوا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز ادا کی اور پھر وہ اسی طرح ڈوب گیا بھائی۔ تو دیکھو اس میں بھی کیا ہے، سورج کا رکنا نہیں بلکہ واپس آنا اس کے ثابت ہوا، تو جب واپس آنا ممکن ہے تو رکنا اس کا بطریقے ہونا ممکن ہے بھائی، یہ سب اللہ کی قدرت میں ہے مولانا۔ اچھا تو یہ اور یہ وقت جو ہے سورج کا یہ حضور علیہ السلام کے لیے بھی تھا، حین فاتت صلاۃ العصر من علی رضی اللہ تعالی عنہ، جبکہ فوت ہو گئی تھی عصر کی نماز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، کما ذکر فی کتاب السیر، جیسے کہ مذکور ہے کتاب السیر کے اندر بھائی، وہذا بخلاف الحج، یہ اشکال کا جواب دے رہے ہیں بھائی، ایک اعتراض کا جواب بھائی، ابھی تک جو انہوں نے باتیں ذکر کی اور جو واقعات ذکر کیے بھائی، بتلایا انہوں نے کہ بھائی دیکھیے یہ جو وجوب ادا کے لیے قدرت ممکنہ جو ہے وہ اس کا تحقق ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا توہم بھی کافی ہے، بلکہ اس کا توہم بھی کافی ہے، توہم بھائی، جیسے آپ نے دیکھا بھائی کسی نے کوئی شخص مسلمان ہوا اور ظہر کی نماز کا صرف اتنا وقت باقی ہے جس کے اندر وہ صرف کیا کہہ سکتا ہے، تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے، تو اب یہاں پر قدرت ممکنہ کا تحقق نہیں ہے لیکن اس کا توہم ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کیا فرما دیں، اس وقت کو طویل فرما دیں، تو صرف اس توہم کی بنا پر ہی بھائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، اس شخص پر ظہر کی نماز واجب ہو گئی، اور پھر اگر وہ امتداد پایا جائے، وہ وقت طویل ہو جائے تو پھر تو اس میں ادا کر لے، ورنہ پھر کیا کرے گا بعد میں، قضا کر لے گا بھائی، قضا کر لے گا۔ تو کہتے ہیں آپ نے بتلایا بھائی کہ نماز کے مسئلے میں کہ وہاں پر یہ قدرت ممکنہ کا توہم ہی کافی ہے، قدرت ممکنہ کا تحقق ضروری نہیں، تو اس کا توہم شرط ہے مولانا، اس قدرت کا توہم ہی کافی ہے، تحقق نہیں ضروری۔ تو یہ تو حج میں تو حالانکہ آپ ایسا نہیں فرماتے، حالانکہ حج میں بھی کیا ہونا چاہیے، قدرت ممکنہ کا توہم ہی کافی ہونا چاہیے بھائی، جیسے حج کے بارے میں بھائی اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ کے لیے حج فرض ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جس میں اس کے راستے کی، اس حج کے راستے کی جس میں استطاعت ہے بھائی، اور استطاعت کس کے ذریعے آتی ہے بھائی، کم سے کم استطاعت کے لیے بھائی، کہتے ہیں زیادہ راہ ہو، راستے میں کھانے پینے کا اتنا سامان ہے کہ راستے میں کھانے پینا ہو سکتا ہے، اور ایک سواری بھائی، ایک سواری، تو فقہاء کرام لکھتے ہیں مولانا کہ حج آدمی پر فرض نہیں ہے جس کے پاس کم از کم اتنے اسباب ہوں کہ وہ زیادہ راہ پر بھی قادر ہو اور سواری بھی ہو اس کے پاس بھائی، یعنی جو دور سے حج کرنے جا رہا ہے، تو لہذا اعتراض ہوتا ہے بھائی، نماز کے اندر آپ نے قدرت ممکنہ کے توہم سے کس کا حکم لگا دیا، وجوب کا حکم لگا دیا، تو حج کے لیے بھی یہاں قدرت کے توہم سے کیا حکم لگا دینا چاہیے، وجوب کا حکم لگانا چاہیے، اور حج کو ہر شخص پر فرض قرار دے دینا چاہیے، کیونکہ یہاں بھی توہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما دیں، اس شخص کو زیادہ راہ اور سواری عطا فرما دیں بھائی، توہم جس کے بعد نہیں بھی ہے، توہم تو ہے کہ اس کو اللہ کیا فرما نصیب فرما دیں، زیادہ راہ اور سواری، تو توہم تو اس میں بھی ہے، لہذا وہاں بھی کیا ہونا چاہیے، حج کو توہم کی بنا پر فرض ہونا چاہیے، یعنی ہر شخص پر، اور توہم تو ہر شخص کے لیے موجود ہے، تو ہر شخص پر کیا ہونا چاہیے، حج فرض ہونا چاہیے بھائی۔ کہتے ہیں نہیں بھائی، حج کے اندر یہ حکم ہم نے اس لیے نہیں دیا کہ اگر ہم حج کے اندر بھی یہی حکم لگا دیا جائے تو پھر تو لوگ بڑے حرج میں مبتلا ہو جائیں گے، لوگ کس میں، ہر شخص پر حج فرض قرار دے دیا جائے اور اس کے پاس استطاعت نہ بھی ہو پھر بھی حج فرض ہے، پھر تو لوگ کس میں مبتلا ہو جائیں گے، بڑے حرج میں مبتلا ہو جائیں گے بھائی، حرج عظیم کے اندر بھائی۔ تو کہتے ہیں وہذا بخلاف الحج، اور یہ حج کے خلاف ہے، فإنه لم يعتبر فيه توهم الزاد والراحلۃ، اس لیے کہ اس کے اندر اعتبار نہیں کیا گیا توہم زاد اور توہم راحلہ کا، زاد راہ اور سواری کے توہم کا اعتبار اس میں نہیں کیا گیا، مع ان اکثر الناس یحجون بلا زاد و راحلہ، باوجود اس کے کہ بہت سے لوگ حج کرتے ہیں بغیر زاد اور راحلہ کے، بھئی دیکھیے نا، حج کے اندر تو، نماز کے اندر تو توہم تھا کہ شاید اس وقت کو اللہ تعالیٰ کیا فرما دیں، طویل فرما دیں، اور یہ وقت کا طویل ہونا تو بے انتہا نادر ہے بھائی، انہوں نے بھی دو تین واقعات ذکر کیے بھائی، بے انتہا نادر ہے، تو جب وہاں آپ نے استوہم کا اعتبار کیا تو حج کے اندر بطریق اولا استوہم کا اعتبار کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں تو بہت سے لوگ بغیر زاد اور راحلہ کے حج کرتے بھی ہیں، اس کا تو اکثر وقوع بھی ہوتا رہتا ہے، تو یہ تو اکثر اس کا وقوع ہوتا ہے، اور ادھر کیا تھا وقت کا ٹھہر جانا اور لمبا ہو جانا وہ تو انتہائی نادر تھا، وہاں آپ نے استوہم کا اعتبار کیا، اور یہاں بھی پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے استوہم کا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی توہم کا اعتبار نہیں کریں گے، ماں اکثر الناس یحجون بلا زاد وراحلۃ، باوجود اس کے کہ بہت سے لوگ حج کرتے ہیں بغیر زاد اور بغیر راحلہ کے، لئن فی اعتبار ذلک حرجا عظیما، اس لیے کہ اس کا اعتبار کرنے میں کیا ہے حرج عظیم ہے، بھائی لوگ بڑی مشقت میں پڑ جائیں گے بھائی، ولو اعتبر ذلک لا تظہر ثمرته فی وجوب القضاء، اور اگر اس کا اعتبار کر بھی لیا جائے بھائی توہم زاد اور راحلہ کا اعتبار کر بھی لی جائے، اس کی بنا پر حج کو فرض بھی قرار دے دیا جائے، تو لا تظہر ثمرته فی وجوب القضاء، تو پھر بھی اس کا ثمرہ وجوب قضاء کی صورت میں ظاہر نہیں ہوگا بھائی، کیونکہ وہاں پر توہم کی وجہ سے پھر کیا واجب ہو جاتی تھی نماز کی قضا واجب، تو یہاں پر قضا کے وجوب کی صورت میں ثمرہ ظاہر نہیں ہوگا، لئن الحج لا یقضا، اس لیے کہ حج کی قضا نہیں کی جاتی، حج تو جب بھی کرے گا کیا کہیں گے یہ اس نے کیا کیا ہے حج ادا کیا ہے، بات سمجھ میں آگئی بھائی، تو ثمرہ ظاہر نہیں ہوگا بھائی، وَإِنَّمَا تَظْهَرُ فِي حَقِّ الْإِثْمِ وَالْإِسَاءِ، ہاں البتہ ثمرہ ظاہر ہوگا مولانا گناہ کے حق میں اور وصیت کرنے کے حق میں، کہ یہ شخص کیا ہوگا گناہگار ہوگا، اور اس پر کیا واجب ہوگا وصیت کرنا، اپنے وارثوں کو وصیت کرے کہ میری طرف سے حج کروا دینا میری طرف سے، تو اس پر وصیت کرنا واجب ہو جائے گا، گناہ ہوگا اس کو اگر نہیں کرے گا بھائی، وذلک غیر معقول، اور یہ بات ناقابل فہم ہے بھائی، کہ ایک شخص جب وہ حج کی اس کی استطاعت ہی نہیں تھی قدرت ہی نہیں تھی وہ خود حج کر نہیں سکتا تھا، تو پھر اس پر کیا کیا جائے وصیت کرنا یا وصیت کرنے واجب قرار دیا جائے کہ وہ کیا کرے ضرور بھی ضرور کیا کرے حج کی وصی، بھائی وہ خود قادر ہوتا تو خود ہی کر لیتا، وصیت کی کوئی ضرورت ہوتی پھر تو وصیت کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، اور پھر یا اور یا گناہگار ہوگا بھائی، جب وہ قادر ہی نہیں تھا تو یہ کہا جائے وہ گناہگار ہوگا، یہ بھی بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے بھائی، بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی، وَكَامِلٌ وَهُوَ الْقُدْرَةُ الْمُيَسِّرَةُ لِلْأَدَائِ، جی بتلایا تھا بھائی مولانا یہ قدرت دو قسم پر ہے، ایک مطلق ہے وَكَامِلٌ، اور دوسری کیا ہے کامل ہے، تو اس کا عطف وہ مطلق پر ہوا مولانا قدرت کاملہ، اور وہ کون سی ہے کہتے ہیں وَهُوَ الْقُدْرَةُ الْمُيَسِّرَةُ لِلْأَدَائِ، اور وہ قدرت میسرہ ہے ادا کرنے کے لیے، یعنی وہ قدرت جو ادا کو آسان کرنے والی ہے، سمجھ میں آئی بات بھائی، کہتے ہیں عطفن علی قولہ مطلق، یہ ماتین کے قول جو مصنف کا قول مطلق تھا اس پر یہ عطف ہے کامل کا، وہذا هو القسم الثانی، اور یہ ہے وہ قسم ثانی بھائی، ویسمى هذا میسرۃ بھائی، اس کو قدرت میسرہ کیوں کہتے ہیں، میسرہ کا معنی تو آسان کرنے والی، اس میں فاعل کا صیغہ ہے نا، وہ قدرت جو آسان کرنے والی ہے، کیا معنی کیا آسان کرنے والی ہے، کہتے ہیں اس کو میسرہ اس لیے کہتے ہیں لئنہ جعل الاداء یسیرا سہلا علی المکلف، اس لیے کہ یہ قدرت جو ہے ادا کو آسان کر دیتی ہے سہل کر دیتی ہے مکلف پر، مکلف پر ادائیگی کیا ہو جاتی ہے سہل اور آسان، تو کس کی وجہ سے ہوتی ہے قدرت میسرہ کی وجہ سے، قدرت میسرہ نے کیا کر دیا آسانی کر دی، لا بمعنی انہ قد کان قبل ذالک عسیرا ثم یسرہ اللہ تعالی، یہ اس معنی میں نہیں کہ یہ کیا تھا یہ واجب کس طرح تھا پہلے مشکل تھا، ثم یسرہ اللہ تعالی بعد ذالک، بعد میں اس کو اللہ نے کیا کر دیا آسان فرما دیا، بل بمعنی بلکہ وہی معنی کہ انہ اوجب من الابتداء بطریق اليسر والسہولتی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو واجب کیا ہے ابتداءً ہی یسر اور سہولت کے طریقے پر، ابتداءً ہی آسانی کے طریقے پر اس کو واجب کیا ہے، کما یقال کہتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے عربی کے اندر کہتے ہیں ضیق فمر رکیتی، ضیق فمر رکیتی، کنویں کا منہ تنگ کرو، کنویں کا منہ تنگ رکھو تنگ کرو، رکیہ کنویں کو کہتے ہیں بھائی جس میں پانی ہو، اجعلہ ضیقا من الابتداء, تو اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ اس کنویں کا منہ پہلے کھلا تھا اب اس کو تنگ کرو, بلکہ معنی یہ ہوتا ہے کہ ابتدا سے کیا بناؤ, اس کا منہ تنگ بناؤ. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اجعل ضیقا من الابتداء یعنی اس کو تنگ بناؤ ابتدا سے ہی. لا انہ کان واسعا ثم یضیقہ, یہ معنی نہیں ہے کہ وہ پہلے اس کا منہ چوڑا کھلا تھا وسیع تھا پھر اس کو وہ کیا کر دیتا ہے, پھر وہ اس کو تنگ کرے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہاں بھی قدرت میسرہ میں بھی اسی طرح ہے کہ یہ نہیں کہ پہلے سے وہ واجب مشکل تھا قدرت میسرہ کی وجہ سے کیا ہو گیا آسان ہو گیا, بلکہ اس کو ابتداء ہی کہہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, یسر اور سہولت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے واجب فرمایا ہے. یسر اور سہولت ہے تو وہ واجب ہے, یسر اور سہولت نہیں تو وہ بھی واجب نہیں ہے. بھائی کہتے ہیں وہذہ القدرت شرط فی اکثر العبادات المالیہ دون البدنیہ, اور یہ قدرت شرط ہے اکثر عبادات مالیہ کے اندر نہ کہ بدنیہ کے اندر. یہ قدرت میسرہ جو ہے مولانا کس کے اندر شرط ہے؟ اکثر عبادات مالیہ کے اندر قدرت میسرہ کا ہونا ضروری ہے, یہ اس کے لیے شرط ہے. عبادات بدنیہ میں نہیں, ان کے اندر قدرت میسرہ نہیں, بلکہ کس کا اعتبار ہے؟ قدرت متقینہ کا اعتبار ہے. اور البتہ یہ جو مالی عبادتیں ہیں ان میں کون سی قدرت ہے اکثر؟ قدرت میسرہ ہے. بھائی وجہ یہ بھائی عبادات بدنیہ کے اندر نہیں رکھا, عبادات مالیہ کے اندر اکثر کے اندر قدرت میسرہ کا اعتبار کیوں ہے بھائی؟ وجہ یہ مولانا کہ مال انسان کو بڑا محبوب ہے, مال ہاتھ سے نکلے یہ انسان کو بڑا بوجھ لگتا ہے, بڑا مشکل کام لگتا ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ بڑا مشکل لگتا ہے. تو لہٰذا اس لیے ان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا وجوب کس طریقے پر کیا ہے؟ یسر کے طریقے پر کیا ہے, سہولت اور آسانی کے طریقے پر کیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وہذہ القدرت شرط فی اکثر العبادات المالیہ, اور یہ قدرت شرط ہے اکثر عبادات مالیہ کے اندر, دون البدنیہ نہ کہ بدنی عبادتوں کے اندر. ودوام هذه القدره شرط لدوام الواجب, اور اس قدرت کا دوام شرط ہے واجب کے دوام کے لیے. بھائی اس قدرت کا دوام شرط ہے کس کے لیے؟ واجب کے لیے. بھائی دیکھیے جب تک یہ قدرت میسرہ ہوگی وہ واجب ہے, جب قدرت میسرہ ختم ہو جائے گی وہ واجب بھی ختم ہو جائے گا, وہ واجب رہے گا ہی نہیں سرے سے. بھائی وہ واجب, تو اس قدرت کا دوام شرط ہے کس کے لیے؟ دوام واجب. تو واجب اس وقت تک ہی ہے جب تک یہ قدرت میسرہ ہے, اور جب یہ قدرت میسرہ نہیں تو وہ واجب بھی نہیں. یاد رکھیے دو تین قیمتی باتیں یاد رکھیے بھائی, یہ جو قدرت متقینہ ہے یہ شرط محض ہے, اور یہ جو قدرت میسرہ ہے یہ علت کے درجے میں ہے. یہ ایسی شرط ہے جو کس کے درجے میں ہے؟ علت کے درجے میں ہے. بھائی جلدی جلدی اشارات لکھ لو بس, بھائی پورا لکھنا مشکل ہے. بھائی یہ جو قدرت متمکنہ ہے یہ شرط محض ہے, اور قدرت میسرہ جو ہے وہ ایسی شرط ہے جو علت کے درجے میں ہے. علت کے درجے میں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور یہ علت کے درجے میں کیوں ہے؟ وجہ یہ کہ اس لیے کہ واجب کو کا ممکن تھا وہ چیز واجب ہوتی مولانا, کس طریقے پر واجب ہوتی؟ امکان کے طریقے پر, یعنی اتنی قدرت ہوتی جس میں کیا کیا جا سکتا ہے کہ اس کو ادا کیا جا سکتا ہے. لیکن اس قدرت میسرہ نے بدل دیا اس واجب کو عسر سے کس کی طرف؟ یسر کی طرف, یعنی یسر کے طریقے پر وہ واجب ہوئی, حالانکہ عسر کے طریقے پر بھی وہ واجب ہو سکتی تھی. بھائی کس طریقے پر؟ وہ عبادت بھائی جن کے اندر کیا ہے قدرت میسرہ شرط ہے, وہ عبادت عسر کے طریقے تنگی کے طریقے پر بھی تو واجب ہو سکتی تھی, لیکن وہ کس طریقے پر واجب ہوئی ہے؟ یسر کے طریقے پر، اور یسر کس کے اندر ہے؟ قدرت میسرہ کے اندر ہے. تو گویا کہ قدرت میسرہ نے کیا کیا، اس کے عسر کو کس کی طرف بدل دیا؟ یسر کی طرف بدل دیا. تو دیکھو یہ علت کے درجے میں ہوئی مولانا، اس عسر کو، اس یسر کے لیے یہ کیا ہوئی؟ علت ہوئی مولانا. قدرت میسرہ آئے گی تو یسر آ جائے گا، قدرت میسرہ نہیں تو یسر بھی. اور یہ واجب کس طریقے پر ہے؟ یسر کے طریقے پر ہے. اور یسر کس کی وجہ سے آئے؟ قدرت میسرہ میں یسر ہے، قدرت متمکنہ کے اندر تو یسر نہیں. تو معلوم ہو یہ علت کے درجے میں ہے، یہ یسر کے لیے مولانا. تو اس کی وجہ سے وہ واجب کس طریقے پر آئے گا؟ یسر کے طریقے پر آئے گا. تو یہ علت کے درجے میں ہے بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ جبکہ قدرت متمکنہ وہ علت کے درجے میں نہیں ہے، وہ شرط محض ہے. اس لیے کہ اس نے واجب کس طریقے پر آیا ہے؟ عسر کے طریقے پر. تو وہاں عسر کے طریقے پر اس نے اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی بھائی، یعنی امکان کے طریقے پر کہ اس کا ادا کرنا کیا ہو جائے، ممکن ہو، اس امکان میں اس نے کوئی تبدیلی پیدا کی؟ کوئی عسر آیا اس کی وجہ سے؟ کوئی عسر نہیں آیا. تو اس نے کوئی تبدیلی اس کی وجہ سے نہیں آتی بھائی. جیسے امکان کے درجے میں واجب ہونا چاہیے تھا ابتدان، ویسے واجب ہوا بھائی. اور قدرت میسرہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سے واجب بھائی عسر کے طریقے پر بھی آ سکتا تھا، لیکن کس طریقے پر آیا؟ یسر کے طریقے پر. اور یسر کس میں ہوتا ہے؟ قدرت میسرہ کے اندر ہوتا ہے. معلوم ہو یہ قدرت میسرہ کی وجہ سے کیا آیا ہے؟ اس میں یسر آیا ہے. تو یہ علت کے درجے میں ہوئی. بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو قدرت میسرہ علت کے درجے میں ہے، کیونکہ اس نے عسر کو بدل دیا کس سے؟ یسر سے. عسر بھی ہو سکتا تھا لیکن یسر آیا. اور کس کی وجہ سے آیا؟ قدرت میسرہ بھائی، یسر ہوتا ہی اس کے اندر ہے، تو ہم کہیں گے اس کی وجہ سے آیا. تو یہ گویا کس کے درجے میں ہوئی؟ علت کے درجے میں ہوئی. اور آپ جانتے ہیں مولانا، جب تک علت ہوتی ہے معلول ہے، جب علت نہیں معلول بھی نہیں. سورج جب تک نکلا ہوا ہے دن ہے، جب سورج نہیں تو دن بھی. اسی لیے کہا کہ وہ واجب، اس کا دوام اس کے لیے ضروری ہے، اس علت کا، اس قدرت میسرہ کا دوام. جب تک قدرت میسرہ ہے، یعنی سہولت کے ساتھ قدرت ہے، وہ واجب ہے. جب تک، اور جب یہ قدرت میسرہ نہیں، یعنی سہولت کے ساتھ ادائیگی نہیں، تو وہ واجب بھی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ کس کے درجے میں ہے؟ علت کے درجے میں ہے مولانا، علت کے درجے میں ہے. تو یہ واجب جو ہوا تھا، یہ جو قدرت میسرہ کے ساتھ، جس کے اندر قدرت میسرہ شریعت نے شرط لگائی ہے، یہ یسر کے طریقے پر واجب ہوا ہے. لہذا جب تک یسر ہے یہ واجب ہے، جب یسر نہیں تو یہ واجب بھی نہیں بھائی. اور دوسری قدرت متمکنہ وہ شرط محض ہے مولانا، شرط محض ہے. تو دیکھو، ایک ہوتا ہے، ایک ہے چیز کا وجود، ایک ہے اس کی بقا. ایک ہے وجود، ایک اس کے کہ بعد میں باقی بھی رہے. تو جو شرط محض ہے، اس کی وجہ سے چیز کا وجود تو آئے گا، لیکن بقا کے لیے اس کا ہونا ضروری نہیں. بقا کے لیے اس کا ہونا ضروری نہیں. جیسے دیکھیے مولانا، نکاح جو ہے، نکاح کے اندر گواہوں کا ہونا شرط ہے، لیکن یہ شرط محض ہے، علت کے درجے میں نہیں. تو لہذا نکاح ہونے کے لیے تو گواہوں کا ہونا ضروری، لیکن بقائے نکاح کے لیے گواہوں کا باقی رہنا ضروری نہیں ہے بھائی. گواہ مر بھی گئے، پھر بھی نکاح اپنے حال پر کیا رہے گا؟ باقی رہے گا. معلوم ہوا یہ گواہ جو ہیں نکاح کے لیے شرط محض ہیں، ان کی وجہ سے وجود نکاح کے لیے تو ان کا پایا جانا ضروری ہے، لیکن بقائے نکاح کے لیے ان کا پایا جانا ضروری ہے، کیونکہ یہ شرط محض ہے، یہ علت کے درجے میں نہیں. جبکہ یہ جو قدرت میسرہ ہے، یہ کس کے درجے میں ہے؟ یہ علت کے درجے میں ہے. اور علت جیسے وجود کے لیے ضروری ہوتی ہے، اسی طرح بقا کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے. تو لہذا جب تک یہ قدرت میسرہ آئے گی تو وہ واجب ہو جائے گا، اور بقا بھی اسی کی وجہ سے ہے. جب تک یہ قدرت میسرہ باقی رہے گی وہ واجب بھی باقی رہے گا، جب یہ قدرت میسرہ ختم ہو جائے گی وہ واجب بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب دیکھیے ذرا، کہتے ہیں وہ دوام ہادہ القدرت شرط لدوام الواجب، اور اس قدرت کا دوام وہ شرط ہے واجب کے دوام کے لیے. اے ما دامت هذه القدرت باقیتا يبقى الواجب, یعنی جب تک یہ قدرت باقی ہے واجب بھی باقی رہے گا. واذا تفل قدرت تفل واجب, اور جب قدرت منتفی ہو جائے گی تو واجب بھی, جب قدرت ختم ہو جائے گی تو واجب بھی ختم ہو جائے گا. لان الواجب كان ثابتا باليسر, اس لیے کہ یہ واجب کس طریقے پر ثابت تھا, یسر شریعت نے اس کو کس طریقے پر ثابت کیا ہے, یسر کے ساتھ. تو لہذا جب تک یسر ہے یہ واجب ہے, اور جب یسر نہیں رہے گا تو پھر یہ واجب بھی, کیونکہ یہ تو مشروع ہی کس طریقے کس کے ساتھ تھا, یسر کے ساتھ تھا. بات سمجھ میں آگے بھائی, یسر کے ساتھ. تو لہذا جب تک یسر ہے یہ واجب ہے, جب یسر نہیں واجب بھی نہیں ہے بھائی. تو کہتے ہیں لئن الواجب کان ثابتا باليسر, اس لیے کہ یہ واجب کیا ثابت تھا کس کے ساتھ, یسر کے ساتھ. فَإِن بَقِيَ بِدُونِ الْقُدْرَتِ يَتَبَدَّلُ الْيُسْرُ إِلَى الْعُسْرِ الصِّرْفِ, اس لیے اگر اس کو اگر یہ قدرت کے بغیر باقی رہے, یعنی قدرت میسرہ کے بغیر باقی رہے, تو يَتَبَدَّلُ الْيُسْرُ إِلَى الْعُسْرِ الصِّرْفِ, تو یسر تو بدل جائے گا کس سے, محض عسر سے بدل جائے گا. شریعت نے تو اس کی کس طریقے پر واجب کیا ہے, یسر کے ساتھ واجب کیا ہے. اگر ہم حکم لگا دیں کہ قدرت کے جانے کے بعد بھی یہ کیا ہونا چاہیے, ذمے کے اندر باقی رہنا چاہیے, تو پھر مولانا ابھی یسر کے ساتھ ہے یا بغیر یسر کے ہے, بغیر یسر. تو شریعت نے تو اس کو مشروع کیا تھا یسر کے ساتھ, اور ہم کیا کر رہے ہیں اس کو عسر کے ساتھ واجب کر رہے ہیں. تو یسر تو کس سے بدل گیا, عسر. اور حالانکہ یہ تو عسر کے ساتھ واجب ہی نہیں ہوا تھا, یہ تو واجب ہی کس کے ساتھ ہوا تھا, جس لہذا ہم یہ حکم بھی نہیں لگائیں گے کہ قدرت کے ختم ہونے کے بعد یہ باقی رہے گا, بلکہ کیا حکم لگائیں گے, یسر ہے تو یہ واجب ہے, کیونکہ یہ ہے یسر کے ساتھ, شریعت نے یسر کے ساتھ اس کو مشروع کیا ہے, اور جب یسر نہیں تو یہ واجب بھی نہیں رہے گا باقی بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو گویا یہ یسر جو ہے, جب یسر نہیں ہے تو گویا عجز آ گیا, اور جب عجز آ گیا تو وہ عجز کی صورت میں کیا ہوتا ہے, واجب ہی ذمے سے ساقط ہو جایا کرتا ہے. تو یہ تھا یسر کے ساتھ, جب تک یسر ہے ادا پر قادر ہے, جب یسر ختم تو کیا ہو گیا, واجب بھی ختم. کیوں؟ کیونکہ عاجز آ گیا اس کی ادائیگی سے گویا کہ, اور جب انسان عاجز آ جائے کسی چیز سے تو وہ واجب کیا ہو جاتا ہے, اس کے ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں حتی تبطل الزکات والعشر والخراج بحلاک المال, یہاں تک کہ باطل ہو جائے گی زکات, یعنی ختم ہو جائے گی زکات اور عشر اور خراج مال کے ہلاک ہو جانے کی وجہ سے. مال بھائی زکات واجب ہوئی ایک شخص پر, وہ تاخیر کرتا ہے یہاں تک کہ زکات ادا نہیں کی, کچھ عرصہ گزرا اور اس کا سارا مال ہی ختم ہو گیا, تو عند الاحناف اس سے واجب ہی ختم ہو گیا, اب اس کے ذمہ زکات واجب ہی نہیں, اس لیے کیونکہ سارا مال ختم ہو گیا. اب اس پر اگر ہم کہیں اب بھی اس پر زکات واجب ہے, تو یہ یسر کے ساتھ ہے یا عسر کے ساتھ ہے, یہ تو عسر کے ساتھ ہے, اور حالانکہ شریعت نے تو کس طریقے پر زکات واجب کی تھی, یسر کے ساتھ. بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نہیں, جب مال ختم ہوا تو زکات بھی کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. کہتے ہیں تفریعن علی قولہ, یہ تفریح ہے ماتن کی اپنے قول مولانا و دوام هذه القدره پر, یہ اوپر جو اسی سے پچھلا متن آیا تھا کہ اس قدرت کا دوام شرط ہے دوام واجب کے لیے. یعنی ان الزکات کانت واجبتا بالقدرت المیسرہ, یعنی کہ زکات جو تھی وہ واجب تھی قدرت میسرہ کے ساتھ. لان التمکن فیہ یثبت بملک اصل المال, اس لیے کہ تمکن تو اس کے اندر یعنی قدرت تو اس کے اندر ثابت ہو گئی تھی اصل مال کے مالک ہونے کے ساتھ ہی. فاذا اشترط النصاب الحولی, جب اس میں شرط لگا دی گئی نصاب حولی کی, علم ان فیہ قدرتا میسرتا, تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر کیا ہے قدرت. بھائی دیکھیے, زکات کے لیے نصاب کے بقدر مال ہونا چاہیے. زکات کے وجوب کے لیے کیا ضروری ہے, سب سے پہلے کہ نصاب کے بقدر مال ہونا چاہیے, تاکہ پتہ چلے یہ شخص مالدار ہے. کیونکہ یہ زکات دے کر دراصل کیا کرے گا, مقصد کیا ہے زکات کی ادائیگی کا, تاکہ یہ محتاج کو دے اس کو بھی مالدار بنا دے, کیا بنا دے, اس کو بھی غنی بنا دے. تو سب سے پہلے اس شخص کا مالدار ہونا تو ثابت ہو جائے, اور مالدار ہونا کس کے ذریعے ثابت ہوگا کہ اس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہو, تو معلوم ہوا یہ مالدار ہے. پھر تو جب مال آیا والا نا مثلا 52.5 تولے چاند 200 درہم کے برابر اس کے پاس موجود ہیں بھائی, تو غنا تو ثابت ہو گیا, معلوم ہوا یہ شخص کیا ہے, مالدار ہے, مالدار ہے. تو آپ جب 200 درہم, تو اب یہ زکات ادا کرنے پر فی الحال قادر ہے یا قادر نہیں, بتائیے اس میں سے 5 درہم دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا. تو نفس قدرت تو نصاب کا مالک بننے سے ہی آ گئی تھی, لیکن شریعت نے ابھی بھی حکم نہیں لگایا کہ اس پر زکات واجب ہے. شریعت نے کیا حکم لگایا کہ اس نصاب پر کتنا وقت گزرنا چاہیے, 1 سال. اس لیے کہ محض نصاب نہیں بلکہ نصاب نامی ہونا چاہیے, نامی جس کے اندر نما ہو, بڑھوتری ہو, افزائش ہو, مولانا زیادہ ہونا اس کے اندر کیا ہو پایا جائے. تو لہذا نصاب نہیں, زکات کے لیے نصاب نامی ہونا ضروری ہے کہ اس کے اندر کیا پائی جائے, نما پائی جائے, بڑھوتری پائی جائے, بڑھوتری بھائی. اور اس کے لیے بڑھوتری کے لیے پھر شریعت نے سال کی قید لگا دی, اس لیے کیونکہ سال ایک لمبا عرصہ ہے, اس کے اندر بھائی مختلف قسم کے موسم آتے ہیں, موسم بدلتے ہیں, چیزوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ آتا ہے, تو اس کے اندر مال جو ہے عموماً کیا آ جاتی ہے, اس کے اندر زیادتی ہو جاتی ہے. تجارت وغیرہ میں لگایا تو اس میں کیا ہو جائے گی, زیادتی ہو جائے گی. تو شریعت نے اس کے لیے نما کے لیے سال کی شرط لگا دی, اور نما حقیقی کا اعتبار نہیں کیا کہ حقیقتاً بھی اس میں زیادتی ہو, بس سال گزر گیا تو یوں سمجھا جائے گا گویا اس مال کے اندر زیادتی آ چکی ہے, تاکہ زکات کی ادائیگی آسان ہو. بھائی جب مال کے اندر زیادتی آ گئی, مال تھا مثلا کتنا, 500 درہم, اب اگر وہ بڑھ گیا کتنا ہو گیا, 550 ہو گیا, تو اب جو زکات دے گا وہ اصل مال میں سے جا رہی ہے یا نفے میں سے جا رہی ہے, تو آسان ہو گیا یا نہیں ہو گیا, آسان ادائیگی, اصل مال اپنی جگہ پر رہے گا اور نفے میں سے کیا ہوگی, زکات چلی جائے گی. تو شریعت نے اس لیے کہا تاکہ وہ نصاب نامی ہونا چاہیے, اس میں زیادتی آئے, تاکہ انسان کے لیے ادائیگی کیا ہو جائے, آسان ہو جائے. اب حقیقت بڑھوتری کا اعتبار نہیں ہے کہ حقیقتاً بھی بڑھنا چاہیے, مثلا ایک آدمی بڑھاتا ہی نہیں, 500 گھر میں رکھا ہوا ہے, وہ 500 کے 500 درہم سارا سال گھر میں پڑے رہے, تو حقیقتاً تو نما نہیں آئی, لیکن حکمن نما آ چکی, شریعت نے کہا سال گزر گیا, یہ اتنی مدت تھی کہ اس کے اندر کیا آ سکتی تھی, اس کے اندر بڑھوتری آ سکتی تھی. تو سال گزرنے کے بعد چاہے حقیقتاً بڑھوتری نہیں آئی, لیکن حکم ہم نے لگا دیا, حکمن اس میں کیا آ چکی, زیادتی اور بڑھوتری آ چکی ہے, لہذا اب زکات تم پر واجب ہے, زکات ادا کرو. صورت سمجھ میں آ گئی. تو لہذا دیکھو محض قدرت تو صرف کس کے ذریعے آ رہی تھی, نصاب کا مالک بننے سے ہی, لیکن شریعت نے کیا اس کی وجہ سے زکات کا حکم دیا یا پورے سال کے گزرنے کی بھی شرط لگائی, سال کے گزرنے کی بھی شرط لگائی. معلوم ہوا یہاں یسر چاہتی ہے شریعت, کیا چاہتی ہے, یسر, آسانی اور سہولت چاہتی ہے, تاکہ بندے کے لیے کیا ہو جائے, زکات کی ادائیگی آسان ہو جائے, مال کے اندر زیادتی ہو جائے اور وہ اس کو کیا کر دے, آرام سے زکات کو ادا کر دے. بات سمجھ میں آئی بھائی. تو معلوم ہوا کہ صرف مال کا مالک بننے سے ہی وہ قادر تھا, پھر بھی شریعت نے حکم نہیں لگایا اور سال کے گزرنے کا حکم لگایا. معلوم ہوا شریعت کس طریقے پر زکات کو واجب کرنا چاہتی ہے, یسر کے طریقے پر بھائی. اسی طرح نیز مولانا تو کہ پورے سال میں ایک ہی دفعہ واجب کرتی ہے شریعت, یہ بھی معلوم ہوا یسر چاہتی ہے شریعت, آسانی چاہتی ہے. نیز بڑی تھوڑی سی مقدار بھائی, 40 میں سے صرف 1 درہم, یعنی صرف 2.5%, بڑی تھوڑی سی مقدار مقرر کی, معلوم ہوا یہ بھی یسر کی علامت ہے. تو معلوم ہوا زکات واجب ہے کس کے ساتھ, قدرت میسرہ کے ساتھ واجب ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی. لأن تمكن فيه يثبت بملك اصل مالي, اس لیے کہ قدرت تو اس کے اندر ثابت ہے اصل مال کے مالک بننے سے ہی. فإذا اشترط النصاب الحولي, جب شرط لگا دی گئی اس نصاب کی جو سال والا ہو, علما, تو جان لیا گیا کہ ان فيه قدرتا ميسرة, کہ اس کے اندر کیا ہے, قدرت میسرہ ہے. فإذا حلق النصاب بعد تمام الحول, پس جب ہلاک ہو جائے نصاب سال کے پورا ہو جانے کے بعد, سقطت الزکاۃ, تو زکاۃ کیا ہو جائے گی, ساقط ہو جائے گی. اس لو بقیت علیہ لم یکن الا غرما, اس لیے کہ اگر یہ اس پر باقی رہی تو یہ نہیں ہوگی مگر زمان تاوان. بھائی غرم کسے کہتے ہیں, زمان اور تاوان کو کہتے ہیں بھائی. تو یہ اگر اس پر باقی رہے زکات, ہم یہ حکم نہ لگائیں کہ یہ ساقط ہوئی ہے, کیا حکم لگا دیں کہ زکات اب بھی اس پر باقی ہے, تو یہ تو کیا بن جائے گا, زمان بن جائے گا بھائی. اور زمان تو انسان پر آتا ہے کسی جنایت کرنے کی وجہ سے, اور اس نے کوئی جنایت کی نہیں, اور بلا وجہ اس پر کیا لازم کرنا لازم کر دیا جائے, زمان لازم کر دیا جائے. وعند الشافعی رحمہ اللہ, اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک, لا تسقط لتقرر الوجوب علیہ بالتمکن, کہ یہ ساقط نہیں ہوگی بھائی زکات, لتقرر الوجوب علیہ, اس پر وجوب کے ثابت ہو جانے کی وجہ سے, بالتمکن قدرت کی وجہ سے. بھائی ایک دفعہ جب یہ زکات کی ادائیگی پر کیا ہو گیا تھا, قادر ہو گیا, سال گزر گیا, اور سال گزرنے کے بعد بھی اس کے بعد نصاب موجود ہے, وہ زکات کی ادائیگی پر قادر ہے, تو زکات اس پر واجب ہو گئی مولانا. اور ایک دفعہ جب تقرر آ گیا, زکات کا وجوب ہو گیا, تو اب ذمہ سے ساقط نہیں ہوگی. یہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھائی. بس امام شافعی رحمہ اللہ کی بات ختم ہوئی, آگے پھر اپنی بات ذکر کر رہے ہیں, بخلاف ما اذا استهلكه, بخلاف اس کے جب اس کو نصاب کو اس نے کیا کر دیا, اس نے خود ہلاک کر دیا. اس صورت میں اس طبقہ علیہ زجرن لہو علی التعدی, اس صورت میں اس پر زکات باقی رہے گی بطور ڈانٹ کے, علی التعدی زیادتی کر پر, زیادتی پر ڈانٹ کے طور پر اس پر یہ زکات کیا ہے باقی, اس نے زیادتی کی ہے مولانا, فقیر کا حق ہو گیا آ گیا تھا اس کے اندر, اور اس کی زیادتی کی وجہ سے کیا ہوا, فقیر کا حق اس کی وجہ سے مارا گیا, اس نے تاخیر کی, تو لہٰذا یہ تعدی ہوئی, اس نے خود کیا کیا, مال کو ہلاک کیا ہے, تو یہ تعدی ہوئی مولانا, اور لہٰذا بطور ڈانٹ کے اس پر کیا رہے گی, یہ زکات اس پر باقی رہے گی بطور زجر کے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی. وہذا اذا ہلک کل نصابی, یہاں سے ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں بھائی, لیکن اشکال سے پہلے ایک بات یاد رکھیے بھائی, وہ جو پہلے بھی بیان ہو چکی ہے کہ زکات کے لیے قدرت میسرہ شرط ہے بھائی, زکات کے لیے قدرت میسرہ شرط ہے, اور وہ نما ہے مولانا, نما وہ جو بڑھوتری ہے بھائی, وہ کیا ہے, اس سے یسر آئے گا مولانا, بڑھوتری سے. اسی لیے تو شریعت نے کیا کیا, سال کو اس کا قائم مقام بنا دیا, کہ سال کے اندر عموماً کیا ہو جاتی ہے, مال کے اندر زیادتی ہو جاتی ہے مولانا, تو اس نما کے قائم مقام سال کو کر دیا, جو حقیقتاً نما نہ بھی ہو پھر بھی حکمن کیا ہے, گویا کہ اس کے اندر نما آ چکی ہے. تو زکات کے لیے قدرت میسرہ شرط ہے, اور قدرت میسرہ اس میں کس کے ذریعے آئے گی, نما کے ذریعے آئے گی بھائی, نما کے ذریعے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. تو اب یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ مصنف نے جو ہے پچھلے متن پر آؤ ذرا دیکھو بھائی, انہوں نے کیا کہا, اس قدرت میسرہ کا دوام شرط ہے, کس کے لیے, دوام واجب کے لیے, کیونکہ یہ علت کے درجے میں ہے مولانا, تو جب تک قدرت میسرہ ہے وہ چیز بھی واجب ہے, اور جب قدرت میسرہ نہیں تو وہ چیز بھی واجب نہیں, واجب بھی باقی نہیں رہے گا. تو یہاں انہوں نے کیا کہا آگے, حتی تبطل الزکاة والعشر والخراج بحلاک المال, یہاں تک کہ زکات ختم ہو جائے گی اور عشر اور خراج کس کی وجہ سے, مال کے ہلاک ہو جانے کی وجہ سے. تو بعضوں نے اشکال کیا کہ بھائی ماتین نے اپنے اس ضابطے پر آگے یہ تفریع کی ہے, ضابطہ کیا ذکر کیا تھا کہ قدرت میسرہ کا دوام ضروری ہے کس کے لیے, واجب کے دوام کے لیے, اور آگے تفریع کر رہے ہیں کہ زکات ختم ہو جاتی ہے مال کے ہلاک ہو جانے سے. اس سے یوں معلوم ہوتا ہے گویا کہ وہ نصاب یسر کے لیے ہے, وہ نصاب کس لیے ہے, نصاب کی جو شرط لگائی گئی ہے وہ یسر کے لیے لگائی گئی ہے, حالانکہ ایسی بات تو نہیں. ابھی جو ہے نے جیسے بیان کیا مولانا, یسر کے لیے نصاب کی شرط یسر کے لیے نہیں ہے, بلکہ یسر تو کس سے آتا ہے, نما سے آتا ہے, لہذا یہ تفریع کرنا ہی صحیح نہیں ہے. مصنف کا اس ضابطے پر مال کے ہلاک ہو جانے سے زکات کے باطل ہونے کی تفریع کرنا یہ صحیح تو اس قانون پر یہ تفریق کرنا کہ مال کے ہلاک ہو جانے کی وجہ سے زکات باطل ہو جائے گی، اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے گویا جو مال کی شرط لگائی گئی ہے، نصاب کی جو شرط لگائی گئی ہے، یہ یسر کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ یسر کے لیے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں مولانا، ابھی میں نے بھی بیان کیا کہ یہ نصاب کی شرط یسر کے لیے نہیں ہے مولانا، بلکہ یسر کے لیے کس چیز کی شرط ہے؟ نما کی شرط ہے، بڑھوتری ہونی چاہیے مال کے اندر بھائی، اسی لیے سال کے گزرنے کی شرط لگائی گئی۔ تو معلوم ہوا قدرت میسرہ زکات کے اندر کس کے ذریعے آئے گی؟ نما کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ وہ نما کے ذریعے آئے گی۔ لیکن ماتن کی عبارت جو انہوں نے اس وقت تفریح کی، زکات باطل ہو جائے گی کس کی وجہ سے؟ مال کے ہلاک ہو جانے کی وجہ سے۔ معلوم ہو جب مال ہلاک ہوگا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ قدرت میسرہ نہ رہی، اور قدرت میسرہ معلوم ہو کس کے ذریعے آ رہی ہے؟ نصاب کے ذریعے آ رہی ہے۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے یا نہیں بھائی اس کلام کے اندر؟ یہ کلام تو یہ بتلاتا ہے کہ گویا کہ نصاب کی شرط یسر کے لیے لگائی گئی ہے، نصاب نہ رہا تو یسر نہ رہا، اور یسر تو ضروری تھا، لہذا زکات بھی لازم نہ رہی بھائی۔ سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو اس پر لہذا یہ تفریق کرنا مصنف کی درست نہیں ہے، اس لیے کیونکہ یہ نصاب کی شرط یسر کے لیے تو نہیں ہے، یسر کے لیے تو کیا شرط ہے؟ نما ہے بھائی، نما شرط ہے مولانا یسر کی، نصاب شرط نہیں ہے یسر کی بھائی۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہاں پھر یہ دوبارہ سن لو اشکال، اشکال یہ ہوتا ہے کہ ماتن کی عبارت سے، ماتن نے قانون سے ذکر کیا کہ قدرت میسرہ جب تک ہے تو واجب رہے گا، قدرت میسرہ نہیں تو واجب بھی نہیں، اور پھر آگے کہا کہ مال ہلاک ہو جائے تو زکات بھی باطل ہو جائے گی، اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نصاب کی جو شرط لگائی گئی ہے کس لیے لگائی گئی ہے؟ یوسر کے لیے لگائی گئی ہے، کہ یوسر ختم ہوگا تو واجب بھی ختم، یوسر باقی ہے تو واجب بھی باقی، تو نصاب یعنی وہ مال ہلاک ہوا، نصاب ہلاک ہوا تو زکات ختم، نصاب باقی ہے تو زکات بھی معلوم ہو۔ اس سے تو یوں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ قدرت میسرہ ہے، نصاب کیا ہے؟ قدرت میسرہ ہے، یہ یسر کے لیے، حالانکہ بات تو ایسی نہیں، لہذا ماتن کا اس پر تفریح کرنا صحیح نہیں۔ تو شارح اب اس کا جواب دینے لگے ہیں مولانا، کہتے ہیں کہ وہذا اذا ہلک کل النصاب، اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ سارا کا سارا نصاب ہلاک ہو جائے بھائی۔ سارا کا سارا نصاب کیا ہے؟ جب سارا نصاب ہلاک ہوگا تو اس وقت یہ حکم ہے کہ زکات کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی مولانا۔ زکات کیا ہو جائے گی؟ یہ کس وقت ہے؟ جب سارا کا سارا نصاب ہلاک ہو جائے، اس لیے کہ اس صورت کے اندر وہ نمائی بالکل ختم ہو گئی۔ جب مال ہی سارا ختم ہوا تو نما بھی کیا ہو گئی؟ جو اس مال کے ساتھ نما متعلق تھی وہ بھی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی مولانا۔ تو اس یہ جو انہوں نے کہا نا کہ سارا مال جب ہلاک ہو جائے گا، سارا نصاب ہلاک ہو جائے گا، تو اس صورت میں زکات ساقط ہو جائے گی، اس لیے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا مولانا کہ زکات کے میں قدرت میسرہ کا ہونا ضروری، اور قدرت میسرہ کس کے ذریعے آئے گی؟ نما کے ذریعے مولانا۔ کس کے ذریعے؟ نما کے ذریعے۔ تو یہاں پر جب سارا مال ہی ہلاک ہو گیا تو نما بھی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، اور نما ہی کی وجہ سے تو قدرت میسرہ تھی، اور نما بالکل ختم ہو گئی تو قدرت میسرہ بھی ختم، جب قدرت میسرہ ختم تو زکات بھی واجب نہ رہی، ختم ہو گئی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اذ لو ہلاك بعض النساء طبقا بقسطه، اس لیے کہ اگر بعض النساء ہلاک ہو جائے تو زکات باقی رہے گی اس باقی کے حصے کے بقدر، باقی کے حصے کے بقدر۔ یہ اس بات کی دلیل ہے مولانا کہ نصاب جو ہے وہ یسر کی شرط نہیں ہے، بلکہ یسر کے لیے تو کیا شرط ہے؟ نما کا ہونا چاہیے، بڑھوتری اس میں ہونی چاہیے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ بعض نصاب کے ہلاک ہو جانے کے باوجود زکات کا باقی رہنا اس کے حصے کے بقدر، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نصاب کی جو شرط لگائی گئی ہے وہ یسر کے لیے نہیں ہے، بلکہ یسر کے لیے کیا شرط ہے؟ نما کا ہونا۔ دیکھو مولانا بات نصاب سے سمجھ میں آئے گی۔ ایک شخص ہے، اس کے پاس 200 درہم چاندی تھی سال کی ابتدا میں، سال گزر گیا اس پر مولانا، جب سال گزر گیا تو اس میں نما آ گئی، حقیقتاً چاہے نہ آئی ہو لیکن حکمن کیا آ گئی اس کے اندر؟ نما آ گئی، بڑھوتری آ گئی۔ تو اب اس کے اندر شریعت نے کیا حکم لگا دیا؟ اس میں زکات واجب ہے، اس میں زکات واجب ہے، لیکن اب اگر اس نے ابھی عطا نہیں کی تھی کہ نصف نصاب ضائع ہو گیا، کتنے درہم رہ گئے؟ 100 درہم باقی رہ گئے۔ اب آپ بتائیے یہ 100 درہم پورا نصاب ہے، یہ پورا نصاب نہیں ہے، تو لہذا اب اس صورت میں جب پورا نصاب نہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے کیا، آپ کا اعتراض کیا تھا کہ اس سے کس چیز کا پتہ لگا کہ نصاب کی شرط کس لیے لگائی گئی ہے؟ یسر کی، اور اس وقت نصاب پورا ہے نہیں، جب نصاب پورا نہیں تو یسر بھی نہیں، جب یسر نہیں تو لہذا زکات بھی واجب نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہمارے نزدیک پھر بھی کیا ہے، زکات اس باقی میں اس کے حصے کے بقدر دینا پڑے گی، کیا کرنا پڑے گی؟ معلوم ہوا جو نصاب کی شرط تھی وہ یسر کے لیے نہیں تھی، ورنہ اس وقت تو نصاب نہیں ہے، اس وقت تو زکات اس کے اندر واجب نہیں ہونی، کیونکہ زکات واجب ہی کس چیز کے ساتھ ہے؟ قدرت میسرہ کے ساتھ ہی۔ آپ نے کیا کہا کہ کیا پتا لگا اس سے نصاب کس لیے ہے؟ یسر، تو اس وقت تو نصاب پورا نہیں، لہذا یسر نہیں، جب یسر نہیں تو لہذا زکات بھی واجب نہیں ہونی چاہیے، لیکن فقہاء کرام کیا فرماتے ہیں کہ اس باقی کے اندر بھی اس کے حصے کے بقدر زکات واجب ہوگی، مثلا 200 درہم میں 5 درہم دینے تھے تو اب 100 میں سے کتنے دینے پڑیں گے؟ 2.5 درہم دینے پڑیں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے مولانا کہ باقی نصاب کے اندر زکات کا اس کے حصے کے بقدر باقی رہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو نصاب کی شرط لگائی گئی ہے وہ یسر کے لیے، اگر یسر کے لیے ہوتی تو نصاب تو پورا ہی نہیں، یسر ہے ہی نہیں، زکات واجب ہی نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی فقہاء فرماتے ہیں اس میں باقی کے اندر کیا ہے، زکات واجب۔ معلوم ہے نصاب کی شرط یسر کے لیے نہیں ہے، بھائی یسر کے لیے نہیں ہے، لِأَنَّ شَرْطَ نِصَابِ فِي الْابْتِدَاءِ لَمْ يَكُنْ إِلَّا لِلْغِنَى، کہتے ہیں اس لیے کہ جو نصاب کی شرط لگائی گئی تھی ابتداء کے اندر، لَمْ يَكُنْ إِلَّا لِلْغِنَى، وہ نہیں تھی مگر غنا کے لیے، کہ غنا ثابت ہو جائے۔ بھئی دراصل زکات کے لیے مقصد یہ ہے کہ پیسے دیے جائیں محتاج کو اور فقیر کو، اور اس کو بھی کیا بنا دیا جائے، غنی۔ زکات آپ دیں گے فقیر کو محتاج کو تو وہ بھی کیا ہو جائے گا، غنی ہو جائے گا۔ تو اس زکات کے ذریعے مقصد ہے فقیر کو غنی کرنا، اور غنی وہی کرے گا جو خود بھی غنی ہو، جو خود بھی کیا ہو، جب خود مالدار ہے تو فقیر کو مال دے سکتا ہے، اگر خود مالدار نہیں تو فقیر کو کیا غنی کرے گا وہی۔ تو لہذا معلوم ہوا یہ جو نصاب کی شرط ہے یہ کس لیے لگائی گئی ہے، تاکہ اس شخص کا غنا ثابت ہو جائے، پتہ چل جائے یہ کیا ہے، مالدار ہے، جب مالدار ہے اب کیا کر سکتا ہے، فقیر کو بھی مالدار کر سکتا ہے۔ تو یہ جو نصاب کی شرط لگائی گئی یہ غنا کے لیے لگائی گئی ہے مولانا، یسر کے لیے نہیں لگائی گئی۔ بھائی تو کہتے ہیں اس لیے کہ بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ نہیں بھائی، کہتے ہیں لئن شرط النصاب فی الابتداء لم یکن الا للغناء، اس لیے کہ نصاب کی شرط جو ابتداء کے اندر لگائی گئی لم یکن الا للغناء، تو یہ شرط نہیں تھی مگر غنا کے لیے ہے، غنا کے لیے ہی، لا للیسری، یہ یسر کے لیے نہیں ہے۔ اذ اداء درہم من 40 کا اداء 5 دراہم من 200، اس لیے کہ ایک درہم ادا کرنا 40 میں سے، یہ اسی طرح ہے جیسے ادا کرنا 5 درہم 200 درہم میں سے۔ تو جو نصاب کی شرط لگائی گئی ہے وہ یسر کے لیے نہیں لگائی گئی، اس لیے کہ یسر جیسے بھائی 200 درہم میں سے کتنے دینے پڑیں گے، 5 درہم، تو 200 درہم میں سے 5 درہم دینے میں جتنی آسانی ہے، 40 درہم میں سے 1 درہم دینے میں بھی وہی آسانی ہے، 40واں حصہ ہی جا رہا ہے نا، 200 درہم میں سے بھی کتنا جا رہا تھا، 40واں، 40 درہم ہو اس میں سے بھی 1 دے دیں اتنی ہی سہولت ہے مولانا، بلکہ صرف 10 درہم ہو پھر اس میں سے 40واں حصہ یعنی 1 درہم کا 1/4 حصہ، ربع درہم، اس میں بھی اتنی ہی آسانی ہے۔ لیکن شریعت نے 10 درہم میں زکات کا حکم نہیں لگایا، شریعت نے 40 درہم کے اندر زکات کا حکم نہیں لگایا، حالانکہ سہولت اس کے اندر بھی اتنی ہے، سمجھ میں آیا بھائی، اس کے اندر بھی اتنی سہولت ہے، اس کے اندر جتنا بوجھ پڑتا تھا 200 میں سے 5 دینے پہ جتنا بوجھ پڑتا تھا اتنا ہی 40 میں سے 1 دینے پر بوجھ پڑتا ہے، تو دونوں کے اندر کوئی فرق ہی نہیں۔ لیکن شریعت کہہ رہی ہے کہ 200 درہم ہوں گے تو پھر اس کے بعد اس پر سال گزرے تو زکات ہوگی، ورنہ زکات، تو شریعت 200 درہم کی شرط لگا رہی ہے، تو معلوم ہوئی جو 200 کی شرط ہے یہ یسر کے لیے نہیں ہے، ورنہ تو 40 میں سے 1 درہم واجب کر دیا جاتا، اس میں بھی اتنی سہولت تھی، جتنی کتنے ہیں 200 دو سو میں سے پانچ دینے میں جتنی سہولت ہے، کہ شریعت کہہ رہی ہے چالیس میں نہیں ہے بلکہ کتنے میں ہے، کم از کم 200 درہم، حالانکہ سہولت دونوں میں ایک جیسی. معلوم ہو یہ جو نصاب مقرر کیا گیا یہ یسر کے لیے نہیں ہے، یسر تو 40 میں بھی اسی طرح بات بن جاتی تھی مولانا، بلکہ یہ صرف کس مقصد کے لیے ہے؟ غنا کو ثابت کرنے کے لیے ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں اذ اداء درہم من 40 کا اداء 5 دراہم من 200، اس لیے کہ ایک درہم ادا کرنا 40 میں سے یہ اسی طرح ہے جیسے ادا کرنا 5 درہم 200 میں سے. فاذا وجد الغناء، پس جب غنا پائی گئی، ثم ہلک البعض، پھر بعض دراہم کیا ہو گئے، بعض نصاب کیا ہو گیا، ہلاک ہو گیا. فلیسر فی الباقی باقی بقدر حصته، تو یسر جو ہے باقی دراہم کے اندر وہ ابھی بھی باقی ہے ان کے حصے کے بقدر. نصاب ہلاک ہو گیا، کتنا ہوا ہلاک مولانا؟ میں نے کیا جیسے مثال ذکر کی، 200 درہم میں سے کتنے ہلاک؟ زکات سال بھی گزر گیا، زکات واجب ہو گئی، اس کے بعد اب کتنے ہلاک ہو گئے؟ مثلا فرض کرو 100 ہلاک ہو گئے. جب 100 ہلاک ہوئے تو یسر ابھی بھی اسی طرح ہے یا نہیں بھائی؟ اس کے اندر یسر ہے مولانا، سمجھ میں آیا بھائی؟ اسی طرح سہولت ہے جیسے 200 کے اندر سہولت کی، سمجھ میں آیا بھائی؟ وہ زکات، وہ یہ ادائیگی والی یسر کی بات کر رہے ہیں، وہ جو زکات کے لیے یسر تھا قدرت میسرہ، وہ تو نماز سے ہے مولانا، اس کی بات یہاں پر نہیں ہو. زکات کے اندر قدرت میسرہ کس کے ذریعے آئے گی؟ نما کے ذریعے، نما آئے تاکہ اسی لیے شریف نے سال گزرنے کا، تو وہ زکات والے یسر کی بات نہیں کر رہے، عام لوگوں ہی معنی میں. یہاں پر کیا ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ سہولت ہے. تو دیکھو اب دیکھو، جو 200 درہم میں سے 5 درہم دینے میں جتنی آسانی تھی، 100 درہم میں سے 2.5 درہم دینے میں بھی اتنی آسانی ہے. لہذا اس باقی، اب یہ پورا نصاب تو نہیں لیکن پھر بھی اس میں سے کیا کرنا پڑے گی، اسی کے حصے کے بقدر زکات دینی پڑے گی، کیونکہ نما ابھی بھی باقی ہے. جتنا باقی ہے مال، اس پہ بھی سال گزرا یا نہیں گزرا؟ اس پہ سال گزرا ہے، تو اس میں اس کے بقدر نما ہے، اور جس قدر نما ہے اسی قدر کیا ہوگی، زکات واجب ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو ماتین نے جو کہا تھا نا، ماتین نے جو کہا تھا کہ زکات ختم ہو جائے گی کس وجہ سے، تو کہتے ہیں وہ اس کی دراصل اس صورت میں نما بالکل ختم ہو جاتی ہے. جب سارا مال ختم ہوا تو نما بھی کیا ہو گئی، جب نما ختم ہو گئی تو زکات بھی ختم ہو گئی، کیونکہ زکات کے لیے کیا ضروری تھا، کون سے قدرت کا ہونا، قدرت میسرہ، اور قدرت میسرہ کس کے ذریعے ہے، کس کے ذریعے، نما کے ذریعے، نما پائی جائے، سمجھ میں آیا. تو اور وہ نما حقیقتاً ہونا نہیں ضروری، بس سال گزر گیا تو اس کے اندر کیا آ گئی، گویا کہ نما آ گئی، یسر آ گیا مولانا. تو لہذا زکات میں قدرت میسرہ جو ہے وہ نما ہے، اور وہ نما جتنا حصہ باقی ہے اس کے اندر اب بھی باقی ہے، تو یسر اب بھی اس کے اندر باقی ہوا مولانا، قدرت میسرہ اب بھی اسی کے بقدر باقی ہے. مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی؟ خلاصہ بحث دوبارہ مختصراً سن لیجئے بھائی، کہ وہذا اذا ہلك كل النصاب، یہاں سے شارح جو ہے ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں بھائی، ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں بھائی. لہذا یہ جو اس سے یہ بھی پتہ لگ گیا مولانا کہ ہذا کے ذریعے اختلاف کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ حکم مذکور کی طرف اشارہ ہے بھائی، کہ یہ جو ہم نے کہا کہ سارے مال کے ہلاک ہو جانے سے زکات کیا ہو جائے گی، مال کے ہلاک ہو جانے سے زکات باطل ہو جائے گی، یہ اس وقت ہے جب کیا ہو جائے، سارا نصاب ہلاک ہو جائے. معلوم ہوا ہذا کا اشارہ اس حکم کی طرف ہے، تو لہذا محشی نے جو لکھا ہے کہ ہذا کے ذریعے اشارہ ہے اختلاف کی طرف، ہمارے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے درمیان اس اختلاف کی طرف اشارہ ہے، تو یہ غلط محض ہے مولانا، اس کی طرف اشارہ نہیں ہے بھائی، سمجھ میں آئی بات بھائی، اس کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ یہ حکم کی طرف اشارہ ہے مولانا، اور بین السطور حکم المذکور لکھا ہوا ہے، یہ درست لکھا ہے بھائی. تو اعتراض سے پہلے میں نے آپ کو بتلایا کہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ واجب ہوئی ہے قدرت میسرہ کے ساتھ، قدرت میسرہ ہے تو قدرت ہے تو زکوٰۃ دے گا، قدرت میسرہ ہی نہیں تو قدرت نہیں ہے بھائی کیوں کہ، تو لہذا زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی. اور قدرت میسرہ میں نے بتلایا وہ زکوٰۃ کے اندر نما سے آتی ہے، کس سے؟ نما کے، مال کے اندر بڑھوتری پائی جائے اور حقیقی نما کا پھر اعتبار نہیں ہے بلکہ سال گزر جائے تو اس سال کے گزرنے کو کس کا قائم مقام کر دیا؟ نما کے قائم مقام کر دیا. بھائی یہ بات ذہن میں رکھیں بھائی کہ زکوٰۃ میں یسر کس کے ذریعے آئے گا؟ نما کے. جب تک نما ہے یسر ہے، قدرت میسرہ ہے، جب نما نہیں یسر نہیں تو قدرت میسرہ نہیں، لہذا زکوٰۃ بھی واجب نہیں. تو بعض علماء نے یہ اعتراض کیا بھائی، تو شارح فرماتے ہیں یہ وہم نہ کیا جائے، علماء نے اعتراض یہ کیا کہ دیکھیے ماتن نے متن میں قانون ذکر کیا کہ قدرت میسرہ کا دوام ضروری ہے دوام واجب کے لیے، جب تک قدرت میسرہ ہے واجب ہے، قدرت میسرہ ختم تو واجب بھی ختم، ذمہ سے ساقط ہو جائے گا. اور پھر اس پر آگے تفریح کی کہ جیسے کہ سارے مال کے ہلاک ہو جانے سے زکوٰۃ کا ختم ہو جانا، سارے مال کے ہلاک ہو جانے سے زکوٰۃ کا ختم ہو، کہتے ہیں یہ تفریح صحیح نہیں ہے کیونکہ اس تفریح سے تو یوں معلوم ہوتا ہے گویا کہ نصاب سے قدرت میسر آئے گی. کس سے آئے گی؟ ہاں نصاب سے، کیونکہ بات یہ چل رہی ہے نا کہ قدرت میسرہ ہے تو واجب ہے، قدرت میسرہ نہیں تو واجب بھی نہیں. انہوں نے کہا جب مال ہلاک ہو جائے، جب مال یعنی نصاب ہلاک ہو جائے، جب نصاب ہلاک ہوا تو معلوم ہوا قدرت میسرہ نہ رہی، تو اس سے کیا شبہ پڑتا ہے کہ شاید زکوٰۃ میں یسر کس کی وجہ سے آ رہا ہے؟ نصاب کی وجہ سے. معلوم ہو خود نصاب کی وجہ سے قدرت میسرہ ہے، نصاب نہیں تو قدرت میسرہ بھی. تو یہ کلام سے یوں معلوم ہوتا ہے حالانکہ بات ایسی نہیں، بلکہ نصاب زکوٰۃ میں تو یسر کس کے ذریعے آتا ہے؟ نما کے ذریعے. شارح اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بھائی یہ وہم نہیں ہونا چاہیے اس مقام پر، اس لیے کہ وہذا اذا ہلک کل نصاب، یہ جو ہم نے کہا کہ نصاب کے ہلاک، مال کے ہلاک ہو جانے سے زکوٰۃ باطل ہو جائے گی، یہ حکم اس وقت ہے جبکہ سارا کا سارا نصاب کیا ہو جائے؟ ہلاک ہو جائے. اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ نصاب کی وجہ سے یسر آ رہا تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ کہ اب نمائی ختم ہو گئی اور قدرت میسرہ تھی ہی کس کے ذریعے؟ نما کے ذریعے. بھائی دیکھو 500 درہم ایک آدمی کے پاس تھے، سال کے بعد بھی وہ 500 درہم ہے تو اس میں ہر درہم کے اندر نما آ چکی ہے. کیا آ چکی ہے؟ حکمن، اگر حقیقتا نہ بھی آئی ہو لیکن حکمن اس میں کیا آ چکی ہے؟ ہر درہم میں اس پر سال گزرا ہے، اس میں نما آ چکی ہے. تو لہذا اب نما ہے، قدرت میسرہ ہے تو زکوٰۃ بھی کیا ہو گئی؟ واجب. لیکن جب سارا مال ہلاک ہوا تو اب اس صورت میں وہ نما بھی ختم، کیونکہ سارے وہ درہم ہی جن کے ساتھ نما قائم تھی وہ درہم ہی ختم ہو گئے، تو نما بھی خود بخود کیا ہو گئے؟ ختم. تو یہ جو ہم نے کہا کہ مال ہلاک ہو جائے تو زکوٰۃ باطل ہو جائے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں نما ہی ہلاک ہو جاتی ہے، اس لیے ہم نے یہ حکم لگایا. اس سے یہ وہم نہیں کرنا چاہیے کہ نصاب جو ہے اس سے کیا آتی ہے زکوٰۃ میں قدرت میسرہ زکوٰۃ میں نصاب سے نہیں آتی، بلکہ کس کے ذریعے آتی ہے؟ نما کے ذریعے. اور اس صورت میں چونکہ ساری نمائی ہلاک ہو گئی لہذا ہم نے بھی حکم لگا دیا کہ زکوٰۃ کیا ہو گئی؟ ساقط ہو گئی. اور اس کی دلیل پھر آگے کے ذکر کی، کہتے ہیں لو ہلاک بعض نصابی طبقہ بقسط ہی، اس لیے کہ اگر بعض نصاب ہلاک ہو جائے تو باقی اس کے حصے کے بقدر باقی رہتی ہے بھائی زکوٰۃ، باقی کے اندر اس کے حصے کے بقدر زکوٰۃ باقی رہتی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نصاب جو ہے وہ یسر کے لیے نہیں ہے، نصاب کی شرط یسر کے لیے نہیں ہے بھائی، بلکہ زکوٰۃ میں یسر کس کے ذریعے آئے گا؟ نما کے لیے. نما ختم ہوگی تو زکوٰۃ بھی ذمہ سے ساقط، اگر نما باقی ہے تو زکوٰۃ بھی ذمہ کے اندر باقی ہے. چنانچہ اگر سال گزر گیا زکوٰۃ واجب ہو گئی، اب اس کے بعد اکثر مال ہلاک ہوا، فرض کرو سارا ہی مال ہلاک ہو گیا، صرف 10 درہم رہ گئے، اس میں سے کتنے رہ گئے؟ دس درہم رہ گئے. اب اگر نصاب کی وجہ سے قدرت میسرہ ہوتی تو اس وقت کوئی نصاب باقی ہے؟ اس وقت تو نصاب باقی نہیں ہے, تو اس وقت زکات اس میں واجب نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ اب بھی اس کے اندر زکات واجب ہے. کیوں لکھتے ہیں؟ معلوم ہوا نما ابھی بھی باقی ہے, کیونکہ اس درہم پر کیا گزر چکا ہے؟ سال گزر چکا ہے, اور ہر ہر درہم میں حکمن کیا آ چکی ہے؟ نما آ چکی ہے, تو نما ابھی بھی باقی ہے. تو جس قدر نما باقی ہے اسی کے بقدر زکات آ جائے گی. تو اس دس میں سے کتنا حصہ دینا پڑے گا؟ چالیسواں حصہ دینا پڑے گا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے. حالانکہ بعض النصاب, اس لیے کہ بعض النصاب جب اگر ہلاک ہو جائے تب قابل قسط ہی, تو زکات باقی رہے گی اپنے حصے کے بقدر. بھائی بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ بھائی آگے دیکھیے, وَقَدَ الْعُشْرُ كَانَ وَاجِبًا بِالْقُدْرَةِ الْمُيَسِّرَةِ لِأَنَّ الْمُمَكِّنَةَ فِيهِ كَانَ بِنَفْسِ الزَّرَاعَةِ. بھائی دیکھیے, ایک ہے آگے عشر کا مسئلہ ذکر ہوگا اور خراج کا مسئلہ ذکر ہوگا. سمجھ میں, کچھ زمینیں عشری ہیں ہوتی ہیں, کچھ خراجی. بھائی یاد رکھیے, خراجی زمینیں کون سی ہیں؟ کہ جن پر مسلمانوں نے قبضہ کیا ہو اور پھر کفار کے پاس ہی وہ زمینیں رہنے دیں اور ان پر ٹیکس عائد کر دیا, وہ زمینیں کیا ہیں؟ خراجی ہیں. اور جب ایک مرتبہ زمین خراجی ہے, اب اس کو بعد میں مسلمان بھی خرید لے, پھر بھی وہ خراجی ہی رہے گی. سمجھ میں آئی بات؟ اور باقی زمینیں جو مسلمانوں ہی کے پاس ہیں شروع سے, وہ کیا ہیں؟ عشری ہیں. تو ان میں عشر آئے گا بھائی, پیداوار کا دسواں حصہ دینا پڑے گا بھائی. اور عشر پیداوار میں آیا کرتا ہے. کس میں؟ پیداوار میں آیا کرتا ہے. اور اسی طرح خراج بھی کس میں آئے گا؟ پیداوار کے اعتبار سے ہوگا, پیداوار کے اعتبار سے. لیکن ایک دو فرق یاد رکھیے بھائی, عشر ہر فصل پر دینا پڑتا ہے. سال میں اگر چار فصلیں آپ اگاتے ہیں, ہر فصل میں سے دسواں حصہ کیا کرنا پڑے گا؟ بطور زکات کے دینا پڑے گا. یہ اس وقت ہے جبکہ پانی وغیرہ پر آپ کا خرچہ نہیں ہوتا. اگر آپ کا خرچہ وغیرہ ہوتا ہے تو پھر نصف عشر دینا پڑے گا, یعنی بیسواں حصہ دینا پڑے گا. شریعت نے اور آسانی کر دی کہ آپ کا بھی پانی وغیرہ لگانے پر خرچہ ہوا ہے, تو اب آپ دسواں حصہ نہ دیں بلکہ کتنا دے دیں؟ بیسواں حصہ دے دیں. اور جبکہ تو عشر جو ہے جتنی فصلیں ہوں گی ہر ایک میں دینا پڑے گا بھائی, جبکہ خراج سال میں ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے. خراج سال میں, اور عشر جو ہے اس میں عبادت کا پہلو ہے, اور خراج کے اندر جو ہے وہ اس میں سزا کا پہلو ہے. کیونکہ اولاً کس پر نافذ کیا تھا؟ کفار کے پاس زمین, تو بطور سزا کے ان پر ٹیکس بھائی عائد کیا گیا تھا. بھائی جیسے زکات کس کے ساتھ واجب ہوئی تھی؟ قدرت میسرہ کے ساتھ, اس کے لیے قدرت میسرہ شرط ہے. اسی طرح عشر کے لیے بھی کیا شرط ہے؟ قدرت میسرہ. بھائی تو یہ قدرت میسرہ کے ساتھ واجب ہوگا. اسی طرح آگے خراج کا مسئلہ آئے گا مولانا. خراج بھی کس کے ساتھ واجب ہوتا ہے؟ قدرت میسرہ کے ساتھ. دیکھیے اب تفصیل بیان کرنے لگے کہ عشر کیسے قدرت میسرہ کے ساتھ واجب ہے. کہتے ہیں وَقَدَ الْعُشْرُ كَانَ وَاجِبًا بِالْقُدْرَةِ الْمُيَسِّرَةِ. اسی طرح عشر جو ہے وہ واجب ہوگا قدرت میسرہ کے ساتھ. لِأَنَّ الْمُمَكِّنَةَ فِيهِ كَانَ بِنَفْسِ زَرَاعَتِ. اس لیے کہ قدرت ممکنہ تو اس کے اندر نفس زراعت کے ذریعے ہو جاتی ہے بھائی. قدرت ممکنہ تو کس کے ذریعے حاصل ہو جاتی ہے؟ نفس زراعت سے قدرت ممکنہ حاصل ہے. لیکن شریعت نے کیا کہا؟ کہ نو حصے مالک کے پاس باقی رہنے چاہیے. کیسے؟ عشر نام رکھا. عشر, عشر کس کو کہتے ہیں؟ دسواں حصہ. معلوم ہوا جو فصل حاصل ہوئی ہے اس کے دس حصے کرو تو ایک حصہ کیا کہلاتا ہے؟ عشر. شریعت نے یہ واجب کیا کہ یہ دینا ضروری ہے, دسواں حصہ. جب دسواں حصہ دے گا تو باقی کتنے عشر رہ گئے؟ نو عشر. کس کے پاس؟ اسی مالک کاشتکار کے پاس رہ گئے. تو دیکھو گویا شریعت نے شرط لگا دی کہ نو حصے کاشتکار کے پاس باقی رہنے چاہیے. یہ نو حصوں کے کاشتکار کے پاس باقی رہنے کی شرط یہ بتلا رہی ہے کہ یہ عشر جو ہے کس کے ساتھ واجب ہوا ہے؟ قدرت میسرہ کے ساتھ. قدرت ممکنہ تو نفس کی زراعت کے ذریعے حاصل ہو گئی تھی، پھر اس کے ساتھ ساتھ شرط لگا دی گئی کہ 9 حصے کس کے پاس رہنے چاہیے؟ بھئی وہ جب کہا نا وہ شر نکاح 10واں حصہ دو، تو خود بخود پتا چل گیا کہ 9 کس کے پاس رہنے چاہیے، تو گویا 9 حصوں کے مالک کے پاس رہنے کی شرط لگا دی. تو جب 9 حصوں کے مالک کے پاس رہنے کی شرط بھی لگا دی تو معلوم ہوا اس میں کیا ہے؟ یسر ہے مولانا. کیا ہے؟ یسر ہے. تو یہ قدرت میسرہ کے ساتھ واجب ہوا ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْمُمَكِّنَةَ فِيهِ كَانَ بِنَفْسِ زَرَاعَتِ، اس لیے کہ قدرت ممکنہ تو اس کے اندر نفس زراعت کے لیے حاصل تھی. فَإِذَا شُرِطَ قِيَامُ تِسْعَةِ الْأَعْشَارِ، اعشار جمع ہے عشر کی، 10واں حصہ. پس جب شرط لگا دی گئی 9 عشروں کے قائم رہنے کی، عِنْدَهُ اس زراعت کرنے والے کے پاس، کان دلیلا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے، الا انہ یجب بطریق اليسر، کہ یہ عشر کس طریقے پر واجب ہوا ہے؟ یسر کے طریقے پر واجب ہوا ہے. جب یسر کے طریقے پر واجب ہوا ہے معلوم ہوا کہ جتنی فصل، اگر ساری فصل ہلاک ہو جائے تو ساری سے عشر کیا ہو جائے گا؟ اس شخص سے عشر ساقط ہو جائے گا. اور اگر بعض فصل ہلاک ہو جائے تو اس صورت میں اسی کے بقدر عشر بھی کیا ہو جائے گا؟ اسے ساقط ہو جائے گا. اس لیے کیونکہ عشر کس طریقے پر واجب ہوا ہے؟ قدرت میسرہ کے ساتھ. اس کا نام ہی عشر ہے، یہ اس کا نام ہی بتلاتا ہے کہ 9 حصے کس کے پاس باقی رہنے چاہیے؟ مالک کے پاس باقی رہنے چاہیے. تو جتنی بھی فصل ہلاک ہو گئی، مثلا بھائی 100 من گندم حاصل ہوئی تھی، اس میں سے عشر کتنا بنتا ہے؟ 10 من بنتا ہے. اس کو 10 من، یہ اب زکات اس پر آ گئی، اس کو دینا ضروری ہے مولانا. لیکن اس میں سے فرض کرو مولانا 80 من، ابھی اس نے عشر ادا نہیں کیا تھا کہ 80 من ہلاک ہو گئے فصل کے، باقی کتنے رہ گئے؟ 20. تو اب یہ نہیں کہیں گے آپ پر 10 من عشر واجب تھا، اب بھی کیا کرو؟ 10 من. کیونکہ 10 من اگر 20 میں سے 10 دے گا تو یہ 10 20 کا کتنا ہے؟ نصف. یہ تو عشر نہیں ہے. عشر تو کس کو کہتے ہیں؟ 10واں حصہ. لہذا عشر نام ہی عشر ہے بھائی، عشر ہی دینا پڑے گا. تو 20 کا عشر کتنا بن گیا؟ 10واں حصہ 2 من. تو 2 من اب دینے پڑیں گے بھائی، باقی کیا ہو جائے گی؟ اس سے عشر ساقط ہو جائے گا. فَإِذَا حَلَقَ الْخَارِجُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنَ التَّصَدُّقِ، پس جب ہلاک ہو جائے پیداوار ساری کی ساری یا کچھ پیداوار، بعد التَّمَكُّنِ مِنَ التَّصَدُّقِ، بعد اس کے کہ جبکہ وہ قادر ہو گیا تھا صدقہ کرنے پر، تو یہ جو بعض ساری پیداوار جب ہلاک ہو گئی تو یبطل العشر بحصته، تو عشر بھی باطل ہو جائے گا اسی کے حصے کے بقدر، اسی کے حصے کے بقدر عشر بھی باطل ہو جائے گا. لِأَنَّهُ اسْمٌ اِضَافِيٌّ يَقْتَضِي وُجُودَ الْحِصَصِ الْبَاقِيَةِ، اس لیے کہ یہ ایک اسم اضافی ہے، نسبت ملحوظ ہے اس کے اندر. عشر مولانا نام ہی بتلا رہا ہے، 10واں حصہ. کیا؟ ایک چیز کے 10 حصے ہونے چاہیے، اس میں سے ایک حصہ کیا کہلائے گا؟ عشر کہلائے گا. تو یہ ایک نسبت والا نام ہے، اس میں اضافی ہے، یہ تقاضا کرتا ہے باقی حصوں کے وجود کا، کہ باقی حصے بھی پائے جانے چاہیے. تو اگر 20 من جو باقی ہے اس میں سے اگر ہم کیا کر دیں، 10 من دے دیں، تو یہ 10 من دے دے گا تو باقی 9 حصے رہے نہیں، تو یہ تو عشر نہ ہوا، یہ تو نصف ہو گیا. حالانکہ شریعت نے کیا ادا کرنے کا حکم دیا ہے؟ عشر بھائی. تو یہ عشر کا یہ نام ہی تقاضا کرتا ہے کہ کاشتکار کے پاس کتنے حصے باقی رہنے چاہیے؟ 9 حصے باقی رہنے چاہیے بھائی. بات سب کو سمجھ میں آگئی بھائی؟ کہتے ہیں وَقَدَ الْخِرَاجُ، کہتے ہیں اسی طرح خراج ہے، جو خراج جو ہے، کان واجبا بالقدرت المیسرہ، وہ واجب ہوا ہے قدرت میسرہ کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ قدرت میسرہ کے ساتھ واجب ہوا ہے. لِأَنَّهُ يُشْتَرَتُ فِيهِ التَّمَكُّنُ مِنَ الزَّرَاعَةِ بِنُزُولِ الْمَطَرِ وَوُجُودِ آلَاتِ الْحَرْثِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، اس لیے کہ اس کے اندر شرط لگائی گئی ہے قدرت کی. مِنَ الزَّرَاعَةِ، کس چیز کی قدرت کی؟ زراعت پر بھائی، زراعت پر قدرت کی، بنزول المطری، بارشوں کے نازل ہونے کے ساتھ، وجود آلات الحرثی، اور کھیتی باڑی کے آلات کے پائے جانے کے ساتھ، وغیرہ ذالک، اور اس کے علاوہ اور چیزیں. بھائی دیکھیے خراج بھی جو ہے وہ قدرت میسرہ کے ساتھ واجب ہے بھائی. کس کے ساتھ؟ قدرت میسرہ کے ساتھ واجب ہے بھائی. اور اس کی وجہ یہ دیکھیے کہ آپ خود غور کر لیجئے، اس کے اندر شرط لگائی گئی ہے کہ انسان کھیتی باڑی پر قادر ہو، بارشیں وغیرہ بھی برستی ہوں، اسباب بھی کھیتی باڑی کے سارے موجود ہوں، اور زمین بھی قابل کاشت وغیرہ ہو گئی، تو پھر خراج واجب ہوتا ہے، ورنہ خراج واجب. تو دیکھو اتنی چیزوں کی شرط لگا دینا کہ زمین بھی بنجر نہ ہو، وہ کھیتی باڑی پر قادر بھی ہو، اور کھیتی باڑی کے سارے اسباب بھی موجود ہوں. یہ شرطیں کس چیز پر دلالت کرتی ہیں؟ کہ خراج کس طریقے پر واجب ہوا ہے؟ یسر، سہولت کے طریقے پر واجب ہوا ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو فَإِذَا عَطَّلَ الْأَرْضَ وَلَمْ يَزْرَعْ، یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ خراج قدرت میسرہ کے ساتھ واجب ہے، تو لہذا ایک شخص جو ہے وہ اپنے، اس کے پاس زمین ہے خراجی، وہ اس زمین پر کاشت نہیں کرتا اور اس کو بیکار چھوڑ دیتا ہے بھائی. کیا کرتا ہے؟ اس کو بیکار چھوڑ دیتا ہے، لیکن پھر بھی آپ حکم لگاتے ہیں کہ اسے خراج دینا پڑے گا. کیا دینا پڑے گا؟ حالانکہ اب جب اس نے فصل ہی نہیں کاشت کی بھائی، تو لہذا اس صورت میں خراج اس پر واجب کرنا اس میں تو یسر نہیں ہے، یہ تو تنگی ہے بھائی. یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں بھائی دراصل یہاں پر جب زمین کو اس نے معطل چھوڑ دیا اور اس پر کاشت نہیں کی، تو پھر بھی خراج واجب ہوگا، اس لیے کیونکہ یہاں تمکن تقدیری موجود ہے، تقدیری قدرت اب بھی موجود ہے. ہم کہیں گے یہ تقدیراً اب بھی کیا تھی؟ اسے قدرت حاصل تھی، قدرت اسے میسر تھی تقدیراً بھائی، اس لیے یہ زمین کو کاشت کرتا تو اس پر خراج آنا تھا، لیکن اس نے جب جان بوجھ کر کیا کی ہے، فصل کاشت نہیں کی، تو یہ اس نے تعدی کی ہے، زیادتی کی ہے. اور تعدی اور زیادتی کی صورت میں آپ جانتے تھے مولانا، اوپر بھی مسئلہ آپ نے پڑھا کہ تعدی کرے مثلا زکات کے مال کو خود کیا کر دے؟ ہلاک کر دے، تو پھر زجرن اس پر کیا آتی ہے؟ زکات واجب ہوتی ہے. تو یہاں بھی تعدی پائی گئی، تو اس تعدی کی وجہ سے زجرن کیا ہے اس پر خراج کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. تو گویا یہاں پر تقدیری تمکن موجود ہے مولانا، اس تعدی کی وجہ سے، اس تعدی کی وجہ سے تقدیری تمکن موجود ہے، وہ قادر ہے، لہذا اب اسے دینا پڑے گا خراج. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں فَإِذَا عَطَّلَ الْأَرْضَ وَلَمْ يَزْرَعْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْخِرَاجُ لِلتَّمَكُّنِ التَّقْدِيرِيِّ، بس جب اس نے معطل چھوڑ دیا زمین کو، بیکار چھوڑ دیا زمین کو، وَلَمْ يَزْرَعْ اور کاشت نہیں کی، يَجِبُ عَلَيْهِ الْخِرَاجُ، تو اس پر خراج واجب ہوگا، لِلتَّمَكُّنِ التَّقْدِيرِيِّ، کس کی وجہ سے؟ تمکنِ تقدیری کی وجہ سے بھائی، تقدیراً یہ کیا ہے؟ اس کو قدرت حاصل تھی کیونکہ اس نے تعدی کی ہے بھائی. بات سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو کہتے ہیں فَإِذَا عَطَّلَ الْأَرْضَ وَلَمْ يَزْرَعْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْخِرَاجُ لِلتَّمَكُّنِ التَّقْدِيرِ، تو اور اس نے کاشت نہیں کی تو اس پر خراج واجب ہوگا، لِلتَّمَكُّنِ التَّقْدِيرِ، تقدیری قدرت کی وجہ سے، کیونکہ تقدیراً کیا ہے گویا اس کو قدرت، ہم فرض کر لیں گے قدرت حاصل تھی بھائی، اسباب سارے موجود تھے بھائی، تو قادر ہے اس پر، اور جب قادر ہے تو کیا آنا چاہیے؟ خراج آنا چاہیے، خراج آ جائے گا بھائی، تقدیراً قادر ہے مولانا اس پر. لیکن عشر میں ایسا نہیں، اس لیے کیونکہ عشر کا نام ہی کیا بتلاتا ہے کہ دس حصے کم از کم کس کے پاس ہونے چاہیے، لہذا وہ زمین کو بیکار چھوڑ دیتا ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے اس پہ عشر آئے گا، کیونکہ عشر کے لیے کیا ضروری؟ ہاں عشر کس سے نکالو؟ دسواں حصہ، یعنی باقی نو حصے کس کے پاس ہوں؟ مالک کے پاس ہونے چاہیے بھائی. تو کہتے ہیں فَإِذَا عَطَّلَ الْأَرْضَ وَلَمْ يَزْرَعْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْخِرَاجُ لِلتَّمَكُّنِ التَّقْدِيرِ، تو اور اس نے کاشت نہیں کی تو اس پر خراج واجب ہوگا، لتمکن التقدیری، تقدیری قدرت کی وجہ سے، کیونکہ تقدیراً کیا ہے گویا اس کو قدرت، ہم فرض کر لیں گے قدرت حاصل تھی بھائی، اسباب سارے موجود تھے بھائی، تو قادر ہے اس پر، اور جب قادر ہے تو کیا آنا چاہیے؟ خراج آنا چاہیے. وَحَادَا مِمَّا يُعْرَفُ وَلَا يُفْتَى بِهِ، کہتے ہیں وَحَادَا مِمَّا يُعْرَفُ، یہ ان چیزوں میں سے ہے جس کو جانا تو جائے گا، یعنی علمی طور پر تو یہ آپ کو بات معلوم ہونی چاہیے، وَلَا يُفْتَى بِهِ، لیکن اس پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا، لِتَجَاسُرِ الظَّلَمَةِ، ظالموں کے جرت کرنے کی وجہ سے، کیونکہ اگر آپ یہ فتویٰ دے دیں گے تو پھر اس صورت میں بھئی آپ تو جانتے ہیں حکومت تو کوشش ہوتی ہے عوام کی کھال کسی طرح اتارے بھئی، تو اگر آپ یہ فتویٰ دے دیں گے کہ بھئی یہاں کیا ہے تمکن تقدیری ہے، جب تمکن تقدیری ہے تو لہٰذا کیا واجب ہونا چاہیے، خراج واجب ہونا چاہیے، تو وہ ہر شخص سے کیا کریں گے پھر، جس پر خراج آتا ہے اس سے خراج ضرور وصول کریں گے، چاہے وہ حقیقتاً قادر ہی نہیں تھا، وہ کہیں گے پھر بھی قادر، اس میں تو وہاں کوئی مانع موجود ہوگا، قدرت ہی نہیں تھی اس کو، لیکن وہ کہیں گے نہیں بھائی تمکن تقدیری موجود ہے، لہذا تمہیں کیا کرنا پڑے گا، خراج ادا دینا ہی پڑے گا، تو لہذا کہیں وہ ظالم جرت نہ کرنے لگیں بھائی، بخلاف العشر، بخلاف کس کے، عشر کے، فَإِنَّهُ يُشْتَرَتُ فِيهِ الْخَارِجُ التَّحْقِيقِيُ دُونَ التَّقْدِيرِيِّ، اس کے اندر حقیقی پیداوار کا ہونا ضروری ہے، تقدیری پیداوار کی شرط، اس میں شرط لگائی جائے گی حقیقی پیداوار کی، نہ کہ تقدیری پیداوار کی، وَلَكِنْ اِذَا لَمْ يُعَتِّلْ وَزَرَعَ الْأَرْضَ، لیکن اگر وہ جو جس پر خراج تھا اس نے زمین کو معطل نہیں چھوڑا، وزرع الارض، اور زمین کو کاشت کیا، وسلمت الزرع آفت، اور ہلاک کر دیا فصل کو کسی آفت نے، استلامہ کا معنی برباد کرنا، تباہ کرنا، اور تباہ کر دیا فصل کو کسی آفت نے، یسقط عنہ الخراج، تو خراج اس سے کیا ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا، لأنه واجب بالقدرت المیسرۃ، اس لیے کیونکہ خراج واجب ہوا تھا کس کے ساتھ، قدرت میسرہ کے ساتھ، کس کے ساتھ، تو اب بھی اگر اس پر خراج واجب کر دیا جائے تو یہ مولانا یسر نہیں ہے بلکہ کیا ہے، یسر کو کس سے بدل دیا گویا کہ عسر سے بدل دیا گیا، حالانکہ شریعت نے تو اس کو کس طریقے سے واجب کیا ہے، یسر کے ساتھ واجب کیا ہے، اس نے تو اپنی طرف سے کوئی تعدی نہیں کی مولانا، تو اس سے اگر اب بھی کیا کیا جائے، خراج کو وصول کیا جائے، تو یہ تو زمان ہو گیا، اور زمان تو جنایت کی صورت میں آیا کرتا ہے، اور اس نے تو کوئی جنایت نہیں کی کہ اس سے کیا وصول کیا جائے، زمان وصول کیا جائے، بات سمجھ میں آ گئی سب کو بھائی، بخلاف الاولى، بخلاف کس کے، پہلی قسم کے، پہلی قسم کون سی تھی، قدرت ممکنہ، قدرت ممکنہ کے خلاف بھئی انہوں نے کہا قدرت میسرہ کا دوام وہ شرط ہے، کس کے لیے، واجب کے دوام، جب تک قدرت میسرہ ہے واجب بھی ہے، جب قدرت میسرہ نہیں واجب بھی، بخلاف الاولى، بخلاف پہلی، یعنی قدرت ممکنہ کے اندر کہ اس کا دوام شرط نہیں ہے دوام واجب کے لیے، اس کا دوام واجب کے دوام کے لیے شرط، ہاں قدرت ممکنہ کی وجہ سے واجب کا وجود تو آ جائے گا لیکن وہ بقا کے لیے ضروری نہیں، کیونکہ وہ شرط محض ہے، اس میں علت والا معنی نہیں، تو وہ وجود کے لیے چاہیے، جیسے میں نے مثال ذکر کی بھائی نکاح کے لیے، نکاح کے لیے گواہ کیا ہیں، شرط محض ہیں، ان میں علت والا معنی نہیں، تو لہذا گواہ نکاح کے وجود کے لیے تو گواہوں کا ہونا ضروری، نکاح کے بقا کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، تو یہاں پر بھی جو پہلی قدرت ہے قدرت ممکنہ، اس میں علت والا معنی نہیں، وہ شرط محض ہے، وہ چیز کے وجود کے لیے تو ضروری ہے، اس کی بقا کے لیے ضروری نہیں، تو لہذا جب قدرت ممکنہ ہوگی کسی واجب کی تو وہ چیز بھی واجب ہو جائے گی مولانا، لیکن بعد میں قدرت ختم بھی ہو جائے تو وہ واجب باقی رہے گا، کیونکہ قدرت ممکنہ ختم ہوئی ہے، اور قدرت ممکنہ اس چیز کے لیے علت نہیں تھی کہ اس کے ختم ہونے سے یہ واجب بھی کیا ہو جائے، ہاں اس کا وجود، اس کا پایا جانا وجود کے لیے ضروری تھا تو یہ واجب پایا گیا، وہ قدرت تھی یہ واجب آ گیا، اب اس واجب کی بقا کے لیے اس کا ہونا ضروری نہیں، اب یہ باقی ہی رہے گا، وہ قدرت چاہے ختم بھی ہو جائے، صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی، بخلاف الاولى، بخلاف کس کے، پہلے قدرت کے، حتی لا یسقط الحج والصدقۃ، یہاں تک کہ حج اور صدقۃ الفطر بہلاک المال، یہاں تک کہ حج اور صدقہ فطر حج اور صدقہ فطر ساقط نہیں ہوگا مال کے ہلاک ہو جانے کی وجہ سے. کہتے ہیں بیان للممکنتی بطریق المقابلتی, یہاں سے یہ جو ہے یہ بیان ہے قدرت ممکنہ کا, کس طریقے پر؟ مقابلہ کے طریقے پر, یعنی قدرت میسرہ سے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے بتلا رہے ہیں کہ اس کے دوام, اس میں واجب کے دوام کے لیے اس قدرت کا دوام بھی ضروری تھا, لیکن قدرت ممکنہ کے اندر واجب کے دوام کے لیے قدرت ممکنہ کا دوام ضروری نہیں بھائی. یعنی ان بقاء القدرت الممکنہ ليس بشرط لبقاء الواجب, یعنی قدرت ممکنہ کی بقا وہ شرط نہیں ہے بقاء واجب کے لیے, لانه شرط محض, اس لیے کہ وہ تو کیا ہے شرط محض ہے, اس کے اندر علت والا معنی نہیں. ولا يشترط بقاؤه کالشهود فی باب النکاح, اور شرط نہیں لگائی جائے گی اس, کس کی شرط نہیں لگائی جائے گی؟ اس قدرت ممکنہ کی بھائی, یہ تمکن جو ہے اس تمکن کی باقی رہنے کی شرط نہیں لگائی جائے گی. کن شہود فی باب النکاح, جیسے کہ گواہ ہیں کس کے اندر؟ نکاح کے باب میں, کہ ان کے بقا کی شرط نہیں لگائی جائے گی بقائے نکاح کے لیے. فَإِذَا زَالَتِ الْقُدْرَةُ الْمُمَكِّنَةُ تَبْقَى الْوَاجِبُ, بس جب قدرت ممکنہ زائل ہو جائے گی تو پھر بھی واجب کیا ہے باقی رہے گا. وَلِهَذَا يَبْقَى الْحَجُّ وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ بِحَلَاقِ الْمَالِ, اسی وجہ سے حج باقی رہے گا صدقہ فطر باقی رہے گا مال کے ہلاک ہو جانے کی وجہ سے. لِأَنَّ الْحَجَّ, بھائی دیکھو ایک دفعہ مال آ گیا تو حج واجب ہوا, صدقہ فطر کیا ہوا؟ واجب ہوا. جب ایک دفعہ واجب ہوا بعد میں مال ختم ہو جائے تو بھی یہ حج اور صدقہ فطر کیا رہیں گے؟ واجب رہیں گے, واجب رہیں گے. اس لیے کیونکہ قدرت ممکنہ فوت ہوئی ہے اور اس کے فوت ہو جانے سے واجب پر کوئی اثر نہیں, وہ تو اس کی بقا کے لیے ضروری نہیں ہے. لأن الحج يثبت بالقدرة الممكنة, اس لیے کہ حج وہ ثابت ہوتا ہے کس کے ذریعے؟ قدرت ممکنہ کے ذریعے ثابت ہوتا ہے. لأن الزاد القلیل والراحلة الواحدة ادنى ما يتمكن بها المرء من اداء الحج, اس لیے کہ تھوڑا سا زاد راہ اور ایک سواری جو ہے ادنا, یہ کم سے کم ہے وہ مقدار کی, يتمكن بها المرء من اداء الحج, کہ قادر ہوتا ہے اس کے ذریعے بندہ حج کی ادائیگی پر. یہ کیا ہے؟ کم سے کم جو ہے, اور جو کم سے کم ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ قدرت ممکنہ. تو اس کی وجہ سے کیا آ جائے گا؟ حج کا وجوب آ جائے گا. اب یہ بعد میں ختم بھی ہو جائیں لیکن حج ایک دفعہ جب واجب ہو گیا فرض ہو گیا اب کیا رہے گا؟ فرض رہے گا. وہ عمل یسرو, تو یہ جو ایک سواری اور تھوڑے سے زیادہ راہ جو ہے یہ قدرت ممکنہ ہے, یہ قدرت میسرہ ہے ہی نہیں, اور اس کی وجہ سے کیا لکھا ہے فقہا کیا فرماتے ہیں؟ اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے حج, کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ من استطاع الیہ سبیلا, جو اس حج کا استطاعت رکھتے ہوں, اور استطاعت کس کے ذریعے آئے گی؟ کم از کم ایک سواری اور تھوڑا سا زادیرا. تو یہ جو تھوڑا سا زادیرا ہے اور ایک سواری ہے یہ کم سے کم ہے, یہ کیا ہے؟ یہ کوئی سہولت ہے اس کے اندر؟ سہولت تو یہ ہے مولانا کہ بڑی سواریاں ہوں, خادم ہوں, بڑا مال ہو اور خوب بھائی کھانے پینے کا سامان ہو, سہولت تو اس میں ہوتی تھی, اس میں تھی بھائی. لیکن یہاں پر کیا کہا کہ ایک سواری ہو اور تھوڑا سا زیادہ راہ ہو, معلوم ہو یہ قدرت ممکنہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک سواری اور تھوڑا سا سامان کیا ہے؟ یہ قدرت ممکنہ ہے, اور قدرت ممکنہ تو شرط محض ہے, اس کے جب وہ پائی جائے گی تو چیز واجب ہو جائے گی, لیکن جب وہ ختم ہوگی تو چیز جو واجب ہوئی ہے وہ ختم نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں یہ جو ہے یہ ادنا ہے جس کی وجہ سے آدمی انسان حج کے ادا کرنے پر قادر ہوتا ہے. وہ عمل یسر, باقی آسانی جو ہے, فَإِنَّمَا يَقَعُ بِخَدَمٍ, وہ تو واقع سہولت یہ تو واقع ہوگی یعنی حاصل ہوگی, بِخَدَمٍ جمع ہے خادم کے, بہت سے خادموں کے ذریعے, وَمَرَاكِبَ كَثِيرَةٍ اور بہت سی سواریوں کے ذریعے, وَأَعْوَانٍ مُخْتَلِفَةٍ اور مختلف قسم کے مددگاروں کے ذریعے, وَمَالٍ كَثِيرٍ اور بہت سے ادا بہت سے مال کے لیے. فَإِذَا فَاتَتِ الْقُدْرَةُ يَبْقَى الْحَجُّ عَلَى حَالِهِ, پس جب یہ قدرت فوت ہو جائے تو حج اپنے حال پر باقی رہے گا. وَيَظْهَرُ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْإِثْمِ وَالْإِيسَاءِ, اور ظاہر ہوگا یہ مولانا یہ اس کا وجوب مولانا گناہ کے حق میں اور وصیت کرنے کے حق میں, یعنی اب بعد میں بھی پھر وہ حج ادا نہیں کرتا بھائی تو گناہ گار ہوگا, اور وصیت کرنے کہ اس پر موت کے وقت تک اگر پھر اس کو دوبارہ قدرت نہیں ملتی تو پھر کیا کرے گا, وصیت کرنا واجب ہوگی اس کے لیے کہ میری طرف سے کیا کر دیں, حج کروا دیں. وکذا صدقۃ الفطر تثبت بالقدرۃ الممکنۃ, اسی طرح صدقہ فطر جو ہے وہ بھی ثابت ہوتا ہے کس کے ذریعے, قدرت ممکنہ کے ذریعے. الا ترى انه لم يشترط فيها حولان الحول والنماء, کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اس میں حولان حول سال کے گزرنے کی شرط نہیں لگائی گئی, والنماء اور اسی طرح نما کی شرط بھی نہیں, معلوم ہو اس میں یسر نہیں ہے, وہ اس میں قدرت میسرہ شرط, ورنہ اس میں بھی حولان حول اور نما کی شرط لگائی جاتی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس میں یسر نہیں ہے بھائی, بلکہ قدرت ممکنہ کافی ہے. بل حلق النصاب فی یوم العید تجب علیہ الصدقۃ, بلکہ یہاں تک کہ اگر وہ نصاب عید کے دن بھی ہلاک ہو جائے تو اس شخص پر پھر بھی صدقہ فطر کیا رہے گا, اس پر واجب ہوگا. فاذا فات هذا النصاب يبقى عليه الواجب بحاله, تو بس جب یہ نصاب فوت ہو جائے گا تو واجب پھر بھی باقی رہے گا اپنے حال پر, کیونکہ کیا چیز فوت ہوئی ہے, قدرت ممکنہ ختم ہوئی ہے, اور قدرت میسرہ تو یہاں پر شرط ہی نہیں تھی, وہ شرط ہوتی تو اس کے جانے سے واجب بھی ساقط ہو جاتا, لیکن یہ قدرت ممکنہ ہے اس کے فوت ہو جانے سے واجب پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. وعند شافعی رحمہ اللہ, اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک, کل من یملک قوتا فاضلا عن یومہ, ہر وہ شخص جو مالک ہو, قوتا فاضلا جو مالک ہو خوراک کا, توشے کا یعنی خوراک جو ہے, فاضلا عن یومہ اس کے اس دن سے جو زائد ہو, اتنی جو بھی شخص اتنی خوراک کا مالک ہے جو اس ایک دن سے زائد ہے, تجب علیہ الصدقۃ, تو اس پر کیا ہے, صدقہ فطر. امام شافعی رحمۃ اللہ تو فرماتے ہیں نصاب بھی نہیں, یہاں تو بس ایک دن کے توشے سے زیادہ ہے, ایک دن کے اس دن کے توشے سے زائد اس کے پاس موجود ہے تو اس پر کیا واجب ہو جائے گا, ایک دن کا زائد کھانا ہے جس کے پاس, ایک دن زائد دن کے خوراک جس کے پاس ہے, اس آج کے دن ہے مثلا اور کل کی بھی خوراک موجود ہے اس کے پاس, سمجھ میں آیا, کل کا اتنے گندم وغیرہ اس کے پاس موجود ہے کہ کل بھی پوری ہو جائے گی, تو آج کے دن کی تو چلو ٹھیک ہے آج کی ضرورت ہے, یہ کل والی زائد ہے اور پورے دن کے لیے کافی ہے, جو کل والی ہے وہ کتنی ہے کہ کل کے پورے دن کے لیے کافی ہو سکتی ہے, تو اس شخص پر کیا ہو جائے گا, صدقہ فطر واجب ہو جائے گا. ولا یشترط ملک النصاب, اور ملک نصاب کی وہ فرماتے ہیں شرط نہیں لگائی جائے گی. قلنا, ہم جواب میں کہتے ہیں, یلزم فی ہذا قلب الموضوع, کہ اس صورت میں کیا لازم آئے گا, موضوع کا قلب ہی لازم آئے گا, قلب موضوع لازم آئے گا. کیسے, کہتے ہیں دیکھو, دیکھیے اگر ہم اس پر کیا حکم لگا دیں کہ صدقہ فطر تم پر ضروری ہے کیونکہ تمہارے پاس ایک دن کی زائد خوراک موجود ہے, تو لازمی بات ہے پھر وہ زائد خوراک کو دے گا فقیر کو, جب فقیر کو دے دے گا تو اگلا دن آئے گا اب اس کے پاس خوراک نہیں, تو پھر یہ اب اس فقیر سے سوال کرے گا, سمجھ میں آئی بات بھائی, تو لہذا اسی چیز کو جو اس نے فقیر کو دی تھی دوبارہ واپس مانگے گا اپنے لیے بھائی, تو لہذا اس میں کیا ہے, قلب موضوع ہے مولانا, سمجھ میں آیا بھائی, جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے اس کا اس میں اس کا ہی قلب ہو گیا, اس کے لیے اس کو تو کس لیے وضع کیا گیا تھا, تاکہ فقیر کی حاجت پوری ہو جائے, نہ کہ اس لیے کہ یہ خود کیا بن جائے, فقیر بن جائے. تو کہتے ہیں بھائی جس میں قلب موضوع ہے, بِأَن يُعْتِيَ الْيَوْمَ الصَّدَقَةَ, کہ دے گا وہ آج کے دن صدقہ, ثُمَّ يَسْأَلُ مِنْهُ غَدًا, پھر مانگے گا اس سے اگلے دن, عین تلک صدقتی, عین وہی صدقہ, پھر کل اس سے کیا کرنا پڑے گا, اسے مانگنا پڑے گا, لہذا اس کے لیے بھی نصاب کا ہونا ضروری ہے. چلیے بس مولانا, ھذا هو المرام, واللہ اعلم بحقیقت الکلام.